الذين يؤمنون بالغيب عليه الصلوات.
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی، خموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دلو جا وہ روح و نظر، یہ انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، کرم ہے انہیں کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دواب، وہ صلات سکون آخری رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب ہے کی تس کی وہیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی اور پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب جب ہوئے ہم روا سوئے کوئے حبیب پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب جب ہوئے ہم روا سوئے کوئے حبیب برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی زندگانی وہاں کاشی ہوتی بسر کاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر یوں تو پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی یوں تو پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی خموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی بر محمد و آل محمد صلوات
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تربیتی نشستوں کے سلسلے کی آج کی نشست سب سے اہم ہے اور اسی وجہ سے ہم نے آج یہ کی نشست میں قرآن کریم کی دو آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے جس سے پہلے وقت بچانے کے لیے خالی خطبہ اور بہت مختصر خطبہ پڑھا جاتا تھا ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے خانہ خدا کی شبیہ ہے اور آپ اگلے اتوار تک کتنی بار اصلی خانہ خدا کو دیکھ چکے ہوں گے کہ ان آیتوں کو اس وقت صحیح معنوں میں مزہ لے کر آپ سنیں گے اور سمجھیں گے لیکن چونکہ شبیہ کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے خدا تقبل منا ہمارے اس عمل کو قبول کر لے ابراہیم معصوم نبی اور اس دنیا کی بہترین عبادت انجام دے رہے کہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں لیکن فکر و پریشانی یہ کہ پتہ نہیں یہ عمل اللہ کے یہاں قبول بھی ہے کہ قبول نہیں اور یہیں سے حج کے سلسلے کی اہم ترین حدیث آتی ہے جس کے پڑھنے کا وقت نہیں کہ حج کرنے والا ہر وقت ڈرتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں کسی لمحے ریاکاری کا خیال پیدا ہو جائے دنیا دکھاوے کا خیال پیدا ہو جائے اور اپنے حج پر تکبر پیدا ہو جائے جو دولت پہ تکبر کرتے ہیں وہ بھی بری چیز، جو خاندان پہ تکبر کرتے ہیں وہ بھی بری چیز، لوگ اپنے عہدے پہ تکبر کرتے ہیں وہ بھی بری چیز، لوگ اپنے حسن و جمال پہ تکبر کرتے ہیں وہ بھی بری چیز، لیکن سب سے برا تکبر ہے عبادت پہ تکبر، کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنے عمرے کیے، ہم نے اتنے حج کیے. بلکہ جو حدیث کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ آخری زمانے میں حج کیسا ہوگا، سب سے بڑا خطرہ اس میں یہ بتایا کہ لوگ ریاکاری کے ارادے سے حج پہ جائیں. ابراہیم جب اس خانہ خدا کی اصل کو، یہ تو نقل ہے، اصل خانہ خدا جو مکے میں، لیکن انشاءاللہ آپ مکے میں جا کے سنیں گے کہ وہ بھی اصلی خانہ کعبہ نہیں، اصلی خانہ کعبہ تو ساتویں آسمان پر بیت المامور. لیکن یہ بہت بات کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ زندگی اور توفیق رہی تو یہ چیزیں مکے میں بتائی جائیں گی. ابراہیم جب خانہ خدا کو بنا رہے ہیں، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عمل قبول. چنانچہ آپ حضرات سے گزارش یہ کہ یہ کتاب جو آپ کو بہت شروع میں دی گئی ہے مستحبات، اس کے پیج نمبر 7 کو پڑھنا شروع کر دی، فلسفہ حج کے نام سے. ہمارے پاس دو حدیثیں بہت مشہور، ایک چوتھے امام کی اور ایک چھٹے امام کی. یہ حدیث جو اس کتاب کے مستحبات حج کے پیج نمبر 7 پر، یہ ہے چوتھے امام کے حوالے سے وہ حدیث جس میں امام نے اپنے زمانے کے ایک مشہور حاجی کے حج کو رد کر دیا، تمہارا حج ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا تو پڑھ لیجئے گا، یہ صفحہ 7 سے صفحہ 11 غالباً 12 13 14 15، صفحہ نمبر 7 پیج نمبر 7 to 15. اب یہ ہم اپنے مسائل حج کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے کہ حج کا جسم تو بن رہا ہے، اب روح، حج کی روح یہ بھی شروع ہونا چاہیے. بہت وقت ہے آپ کے پاس، ابھی پڑھیے، 4.5 گھنٹے کی فلائٹ میں پڑھیے، جدہ ایئرپورٹ کی جتنی کاروائی ہے اس میں پڑھیے، مکہ پہنچ کے پڑھیے جب آپ کو موقع ملے، کیونکہ یہ وہ روایت ہے جو آدمی کو اس ریاکاری سے بچاتی، وہ ابراہیم کے خیال خانہ کعبہ کے موقع پہ سب سے بڑا خطرہ. دوسری آیت میں نے سورہ حج کی تلاوت، خانہ کعبہ بن گئے، اب جیسے ہی کعبہ بنا سورہ حج کی آیت کا ترجمہ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم یہ کعبہ خالی شو پیس کے طور پہ نہیں بنایا گیا، اس کعبے کا ایک استعمال، کھڑے ہو جاؤ اس جگہ پر. اب اس کا بیان آنے والا، اس کی تاریخ مکے میں آئی، کھڑے ہو جاؤ اس جگہ پر اور کائنات کے تمام انسانوں کو حج کا پیغام دو. 4000 سال تو حضرت ابراہیم کو کنفرم گزرے، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ. اس وقت ابراہیم اس جگہ کھڑے ہوئے جس کا نام ہے مقام ابراہیم، اور وہ آواز دی جس پر اس زمانے میں ہم نے یا ماں کے پیٹ یا باپ کے صلب میں یا عالم ارواح اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آواز ہم نے سنی ہے، اس آواز کے مطابق ہم آئیں گے حج کے لیے. اور آج 4000 سال کے بعد یہ تمام حاجی پنچوں کے تربیتی نشست کاروان ابو ذر کی، تو کاروان ابو ذر کے یہ 125 حاجی 4000 سال پہلے کیے ہوئے کمٹمنٹ یا وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور اسی لیے جب ہم مدینے میں جاتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں، ادخلوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آ جاؤں، ادخلوا یا فاطمہ، شہزادی کونین اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ جاؤں. یہاں مکے میں داخل ہوتے وقت آپ اجازت نہیں لیتے، تو پہلے ساری بات ہو گئی، بلایا گیا آپ آ رہے ہیں، اجازت نہیں لیتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میرے ساتھ دہرائیے، لبیک اللہم لبیک لبئی کا لا شریک لک لبئی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبئی. یہ جملہ آپ کہہ رہے ہیں 4000 سال پہلے ابراہیم نے پکارا, ہم نے اس وقت وعدہ کیا, اب یہ وعدہ پورا ہوا. ہم کہتے ہیں حاضر, کیا خدا میں حاضر, میں آ گیا, میں اپنا وعدہ پورا کرنے پہنچ گیا. اور یہ تلبیہ پڑھنے کے فوراً بعد ہم پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ جن کا آدھا بیان کل گزر چکا تھا. براہ راست میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. ایک دو باتیں تلبیہ کے حوالے سے, تلبیہ سے آپ کا احرام شروع ہوگا. پھر یہ جملہ دوہرا دوں, جب آپ احرام کی چادریں پہنیں گے آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا. چنانچہ اگر آپ کا واجب حج نہیں تو آپ آخری وقت میں بھی اپنا ارادہ منسوخ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس سال حج پہ نہیں جانا, اگلے سال جائیں گے. آخری مرحلے میں چادریں آپ نے پہن لی, ابھی آپ نے حج شروع نہیں کیا. اس کے بعد آپ نیت کریں گے, تبھی بھی آپ کا حج شروع نہیں ہوگا, لبیک سے یہ حج شروع ہو. اور یہ احرام اب آپ کے بدن پہ آ گیا, آپ کی اب نہیں اتر سکتا جب تک کہ آپ عمرہ تمتع کے پانچوں واجبات نہ کر دیں. جو خواتین کے لیے ایک مسئلہ کل بیان ہوا, اب اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ مردوں کے لیے کہ پیریڈس کے عالم میں عورت کے لیے احرام پہننے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے اگر احرام پہن لیا اور احرام پہننے کے بعد کسی پر غسل جنابت واجب ہو گئے, تعلقات کی وجہ سے نہیں, مثلا رات کو سوتے وقت, تب بھی اس کے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے ہی آنکھ کھلے گی احرام کی چادر کو فوراً نجس کرنا, اور پھر نماز سے وقت سے پہلے پہلے غسل کر کے نماز پڑھنا. غسل جنابت فوراً واجب نہیں, وہ واجب ہے کہ جب پہلا کوئی واجب کام آپ کو کرنا ہو, لیکن احرام کی چادر تو نجس ہو جائے تو اس کو فوراً پاک کرنا. صرف ایک نجاست احرام میں معاف ہے, اور وہ ہے خون کی وہ مقدار جو عام نمازوں میں بھی معاف ہے. یعنی انگشت شہادت کی پہلی پور کے برابر اگر خون لگا ہو, لیکن وہ خواتین کے مخصوص خون نہیں, عام کوئی خون, وہ احرام کی چادر میں بھی لگ جائے تو معاف ہے, وہ نماز کے کپڑوں میں بھی لگ جائے تو نماز پڑھی جا سکتی. اچھا خیر, اب یہ مسئلہ آ گیا تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ ساری پابندیاں شروع ہو رہی, اور کب تک رہیں گی, جب تک کہ عمرہ پورا نہیں ہوتا. اس دوران غسل جنابت واجب ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے عمل پر, لیکن اگر احرام اس کی وجہ سے نجس ہے تو اسے پاک کرنا ہے یا بدلنا. یہ تو ایک چھوٹا سا ذہنی مسئلہ یہ سمجھانے کے لیے کہ تلبیہ کے بعد کی پابندیوں احرام کو پاک رکھنا شامل ہے. کل کافی بات آ گئی تھی, آج صرف اس میں چھوٹا سا اضافہ. اب آئیے تلبیہ کے حوالے سے ایک اور بات کہہ دی جائے, وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے اپنی تقریر کو آپ کے تلبیہ سے جوڑ دیا. ابراہیم نے پکارا تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہ جواب دیتے ہیں, اور بہت مناسب. میں نے عرض کیا نا مدینے میں جانے کی الگ دعا, وہ مدینے کے اعتبار سے بالکل مناسب دعا کہ کیا میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں, اور مکے میں داخل ہونے کے لیے تلبیہ, اور یہ مکے کے اعتبار سے بہت ہی مناسب ذکر ہے جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ابراہیم ہم کو بلا چکے. مگر یہ عام زندگی میں بھی جب میں مسائل فقہ بیان کیا کرتا تھا, اور جہاں آج بھی بیان کرتا ہوں, وہاں بار بار کہتا ہوں کہ ہر جگہ اپنی عقل نہیں لگائی جا سکتی. شریعت کے احکامات جیسا اللہ نے کہا ویسا ہمیں عمل کرنا. اب یہ تلبیہ اتنا اچھا جملہ لگ رہا اور حج اور عمرے اور مکے میں انٹری کے اعتبار سے اتنا مناسب جملہ لگ رہا، دل چاہتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھے جاؤ۔ صحیح اسلام نے بھی کہا کہ کم از کم کوشش کرو کہ 70 مرتبہ اس کو پڑھو، اور وہ بھی ایک مرتبہ بیٹھ کر 70 کی تسبیح نکال کے 70 کا عدد پورا کرو، وہ اتنا اچھا نہیں۔ اس کتاب کے پیج 29 مجھے معلوم ہے، یہ خالی یہ سننے سے آپ کو پیج نمبر یاد نہیں ہوگا، جو پہلی حدیث میں نے بتائی تھی پیج 7، اس کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ سب سے پہلے صفحے پر ٹائٹل کھولا، لسٹ کمپلیٹ، وہ تو آپ کو مل جائے گی۔ پیج 29 والی حدیث میں آپ کو خود یاد دلاؤں گا جب آپ پہلا تلبیہ انشاءاللہ میرے ساتھ جمعے کے دن پڑھ رہے ہوں، کہ اب آپ میں کہوں گا اب آپ پیج 29 کھولی، اس وقت کی کتاب آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ بتاؤں گا کہ 70 مرتبہ جو تلبیہ پڑھنا، تب کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آگے بھول جاؤں، ایک ساتھ 70 ابھی پڑھ لوں، نہیں، خالی 70 کا لفظ عدد مستعمل نہیں، اس کو پھیلا کے پڑھو، باقی میں ایک بار پھر آپ کو ٹینشن فری کرو۔ اگر ایک بار پڑھنے کے بعد آپ پورا عمرہ مکمل ہونے تک گونگے کی طرح خاموش بیٹھے تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر مستحب ہے اس کی تکرار، اور اس کے لیے صرف وقت آج نہیں ہے، بہت اہم مسئلے ہیں، صرف ایک جملہ، خاص طور پر جب آپ کی حالت بدل، آپ کھڑے تھے اگر آپ بیٹھ جائیں تلبیہ پڑھ، بیٹھے تھے وہاں سے آپ جہاز میں بیٹھے تلبیہ پڑھ، بس میں بیٹھے ہیں تلبیہ پڑھے، بس چلے تلبیہ پڑھے، بس رکے تلبیہ پڑھے، بس سے اترے تلبیہ پڑھے، بس میں دوبارہ بیٹھے ہیں تلبیہ پڑھے، نیند آ گئی اور آئے گی، نیند آ گئی سو گئے جیسے ہی اٹھے تلبیہ پڑھے، حالت بدلے، باقی تشریف بعد میں۔ مگر یہ سب مستحبات، اس میں واجب مسئلہ اب آ رہا، وہ یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنے کی بھی اسلام نے ایک لمٹ اور حد رکھی، کھلی اجازت نہیں تھی کہ پڑھتے رہو پورے حج، نہیں، تلبیہ جو ہے اس کی ایک حد ہے، اس کے بعد تلبیہ پڑھنا جائز ہی نہیں رہا۔ عجیب بات، شروع میں تلبیہ واجب ہے، چھوڑ نہیں سکتے، اور مکے میں داخل ہونے سے پہلے تلبیہ حرام ہو جائے گا، پڑھ نہیں سکتے۔ اچھا، اس مسئلے کے اندر تلبیہ پڑھنا کہاں کہاں حرام ہے، 4 صورتیں بنتی، 4، لیکن اس 4 کی آج ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کی ضرورت ہے، یہ چھوٹی کتاب کے پیج 45 پر ہائی لائٹ کر کے پورا مسئلہ لکھا گیا ہے جو میں خود بھی بتاؤں گا۔ اب اس میں 4 صورتیں بنتی ہیں، حج کے پہلے حصے میں جو آپ تلبیہ پڑھتے ہیں اس کی حد الگ، وہ یہ ہے کہ مکے کے پرانے مکان نظر آئے تلبیہ بند، حج کا پہلا حصہ آپ ہمیشہ مدینے سے آتے ہوئے کریں گے، احرام مدینے میں باندھا ہے، وہاں سے پورا سفر تلبیہ پڑھتے رہیے، مکہ نظر آ گیا تلبیہ حرام۔ حج کے دوسرے حصے میں تلبیہ عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت تک پڑھ سکتے ہیں، ادھر اذان کا وقت آیا تلبیہ حرام۔ اگر آپ عمرے کرنا چاہیں لیکن کراچی سے جا کے عمرہ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ یاد کیجئے گا، کیونکہ آپ حضرات کو کل میں آخری کلاس میں کاروان ابوذر کی تفصیل بتاؤں گا کہ ہمیں ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ حج والا عمرہ تو ہم مدینے سے واپسی نہیں کریں گے، تو ابھی ہم مدینے تو نہیں جا رہے، تو ابھی ہم کیا کریں گے، جو بھی کریں گے اس کا تلبیہ آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں سے حرم کی حدود شروع۔ یہ حدود حرم جو ہے، یہ لفظ آج آپ کو بتانا تھا، تلبیہ کے لیے بھی اور اس چارٹ کے اندر دو چیزیں اور آ رہی ہیں جس کے لیے بھی، تو میں بعض مسائل کو روک دیتا ہوں کہ ڈبل اس کی تفصیل نہ آئے، جہاں پہ دونوں مسائل جوڑے جائیں وہاں پہ تفصیل دوں، تاکہ ایک بار حدود حرم مکے کے چاروں طرف اس علاقے کا نام، چارٹ کا پیج نمبر 2 جو میقات کے نام سے ہے، اس کے اندر ایک تو باقاعدہ کالی لکیر ہے جو مکے کے چاروں طرف میقات کو بتا رہی ہے، اس کے اندر ایک ڈاٹڈ لائن بنی ہوئی ہے, ڈاٹ والی, ڈاٹ 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 ڈاٹ, ایک پوری پورا ایک سرکل. اس کا نام ہے حدود حرم. یعنی مکہ شہر سے پہلے وہ جگہ جہاں پر کسی نان مسلم کا آگے بڑھنا حرام, حدود حرم. جو ڈاٹڈ لائن ہے اس کے جورانا اور تنیم اور یہ دو تین بڑے بڑے مشکل عربی نام لکھے ہیں, لیکن آپ بس یہ سمجھیے کہ جو مکے اور میقات کی جو کالی لکیر ہے اس کے درمیان جو ایک ڈاٹ والی لکیر, یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ نے مکہ تو مکہ, اس کے اطراف کا بھی کچھ علاقہ حرم بنایا, جہاں کے بارے میں چار مسئلے کو بہت اہم. نمبر ایک, کسی غیر مسلم کو وہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں, اور اسی وجہ سے آج جہاں حدود حرم شروع ہو گئی, سعودی عرب کی فوج اور پولیس کی چیک پوسٹ ہے ہر طرف, چاروں طرف جہاں جہاں سے سڑک آتی ہے, اور صرف ایک چیز کی چیکنگ وہاں ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نان مسلم. خالی چیک پوسٹ نہیں, بہت بڑے بڑے بورڈ ایک کلومیٹر پہلے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب حدود حرم آ رہی ہے, غیر مسلم کے لیے داخلہ ممنوع. اور یہ سعودی حکومت نے نہیں قائم کیا, یہ رسول اللہ کے زمانے سے جو بھی حکومت مکے میں آتی رہی, کیونکہ حدود حرم جہاں سے مکہ شروع نہیں ہوا, مکہ تو ابھی اور 20 میل آگے, حرم کی سرزمین شروع ہو گئی, نان مسلم آگے نہیں جا سکتا. نمبر دو, وہاں سے بغیر احرام کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. نمبر تین, حدود حرم کے اندر کسی بھی جاندار کو نقصان پہنچانا حرام اور گناہ, چاہے وہ مچھر اور پسو اور جو جیسے چھوٹے موٹے کیڑے کیوں نہ. اور نمبر چار, حدود حرم کے اندر کسی بھی گھاس, درخت, پتی وغیرہ کو توڑنا حرام. مجالس کی وجہ سے اتنا جملہ ہر ایک کو معلوم, ومن دخلہ کان آمنا, جو حرم میں پہنچا اس کو امان مل گئی, آدمی ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ پتا. تو اب حدود حرم حرام چیزوں کے چارٹ میں 13 اور 14 کو سمجھانے کے لیے بھی آئے گا, ابھی ہم آ گئے نہیں, لیکن ابھی یہ کہ جہاں سے حدود حرم شروع ہوگی وہاں تلبیہ بند, احرام احرام جو پہننا ہے وہاں تک پہن لے, اس کے بعد سے آپ کو تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں. حرام ہے تلبیہ پڑھنا, بھولے سے زبان پہ آ جائے کوئی حرج نہیں, لیکن یہ ایک حد ہے اس تلبیہ کی. 4000 سال پہلے ابراہیم کی آواز پر آج ہم جواب دے کے جا رہے ہیں. تو ایک جگہ تلبیہ واجب ہے, پورا حج آپ کا چلا گیا, اور ایک حد پہ جا کے حرام. لیکن تلبیہ پڑھنے کے بعد جو 26 چیزیں حرام ہیں ان کا بیان اب جلدی جلدی کیا جائے, تاکہ جو خانہ خدا کا ایک ماڈل رکھا گیا, صحیح معنوں میں آپ اس ماڈل سے فائدہ اٹھائیں. اگر کعبے سے ریلیٹڈ کچھ مسئلے آج رہ گئے تو وہ کل نہیں آ سکیں گے, اس لیے ہمیں ہر صورت میں وقت کو بچاتے ہوئے لیکن مسائل کو سمجھاتے ہوئے, اتنا تیزی سے بھی آگے نہیں بڑھنا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے. پیج 5 یا صفحہ نمبر 5, میں اسے ہاتھ میں اب نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یہی چیز چارٹ, لیکن چونکہ اس چارٹ کا نیچے والا حصہ پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین اور حضرات کو شاید نظر نہ آئے, تو جب میں وہ جملے پڑھ رہا ہوں گا تو آپ اس چارٹ کو دیکھ لیجیے, اگر آپ کو چارٹ نظر نہیں آ رہا. احرام کی حالت میں وہ چیزیں حرام, اگر کہ ان میں سے بعض چیزیں احرام کے بعد احرام کے بغیر بھی حرام, ان میں سے 10 کا بیان ہو گیا. بدن پہ کوئی چکنائی والی چیز, تیل, کریم, لوشن لگانا, چاہے اس میں خوشبو ہو چاہے بغیر خوشبو کے ہو, بال کاٹنا یا بال توڑنا یا بال اکھاڑنا. نمبر 3, خوشبو کا استعمال, چاہے صابن یا ٹوتھ پیسٹ یا سینٹڈ ٹشو کی شکل میں ہی کیوں نہ, وہ بھی حرام. اور بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا, البتہ بدبو سے بچ سکتے ہیں, ناک نہیں بند کر سکتے. چنانچہ اگر کہیں بدبو ہے تو آپ وہاں سے دوڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. تو بدبو سے بچنا حرام نہیں. بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا, لیکن اگر ناک بند کیے بغیر آپ وہاں سے آگے بڑھ جائیں. اس میں دو مسئلے اور آتے ہیں لیکن تھوڑا جلدی ہے, یعنی فی الحال آپ کو پیش نہیں آئیں گے. یہی سارے مسائل کی ریپیٹیشن مکے میں بھی ہوگی اور پھر مدینے میں بھی ہوگی, کیونکہ ایک بار سننے سے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو وہاں پہ یہ مسئلہ ایک پیش آئے گا آپ کو کہ مدینے میں عام طور پہ لوگوں کا ایک امتحان ہوتا اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو زکام یا فلو کی کیفیت تاریخ ہو جاتی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی ناک جو ہے نا وہ اس طرح بند ہے بیماری کی وجہ سے کہ اسے خوشبو بدبو کچھ محسوس نہیں ہو رہی, اس کا مسئلہ. یا یہ کہ بدبو والی جگہ پہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, بھاگ نہیں سکتے ہیں, بہت مجمع, تو سانس روک لینا کچھ دیر کے لیے. یہ ساری چیزیں آئیں گی اپنے وقت پہ, ابھی اس کی ضرورت نہیں. اور خاص طور پر آج کی کلاس میں تو وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں. ابھی جو کہ سعودی عرب میں بہت کم حاجی پہنچے ہوں گے جب ہم لوگ پہنچیں گے, تو اتنا مجمع کہیں نہیں ہوگا کہ ٹوائلٹ بہت زیادہ بدبودار ہوں یا راستے میں بہت زیادہ کچرا اور سڑتی کی چیزیں ملے. تو ابھی تو اتنا کافی ہے کہ بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا جائز نہیں ہے, تیزی سے دوڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. چوتھی چیز سرما لگانا, پانچویں چیز ناخون کاٹنا, چھٹی چیز خون نکالنا, ساتویں چیز جان بوجھ کر آئینہ دیکھنا, آٹھویں چیز دانت اکھاڑنا, نویں چیز زینت کرنا, دسویں چیز جھوٹ اور گالیاں. اب آئیے اسی چارٹ کو ہم آگے بڑھائیں. ادھر کچھ لوگوں کو چارٹ نظر نہیں آ رہا ہوگا تو وہ اس سے مدد لیں. گیارہویں چیز ہے قسم کھانا. احرام کی حالت میں سچی قسم کھانا بھی جائز نہیں اور جھوٹی قسم, البتہ اگر مجبوری میں سچی قسم کھانا پڑے. یہ مسئلہ بھی تقریباً 100 مرتبہ تو میں مکے گیا ہوں عمرے اور حج ملا کر, آج تک پیش نہیں آیا. ورنہ جیسے علماء لکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ آپ احرام پہن کے پہنچے, طواف کرنا ہے, کسی وجہ سے سعودی پولیس نے آپ کو پکڑ لیا, یہ تم نے چوری کی. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو یہ والی قسم مجبوری میں جائز ہے, لیکن الحمدللہ اب تک کوئی ایسا کیس ملا نہیں. تو قسم کھانا سچی قسم بھی حرام ہے, جھوٹی بھی حرام ہے. نمبر 12, جسم پر پائے جانے والے کیڑے یا جو وغیرہ مارنا. احرام کی حالت میں جو آپ کے بدن پہ کیڑے پائے جاتے ہیں, جو ہونے نہیں چاہیے لیکن ہو جاتے ہیں بعض اوقات, ہونے نہیں چاہیے, یہ فقہی مسئلہ نہیں, یہ طبی مسئلہ ہے, صفائی کا, ہائیجینک کا. کبھی کبھار میں چھلانگ لگا کے ڈاکٹروں کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتا ہوں, تو وہ ہمارے یہاں پہنچ جاتے ہیں مسائل کے اندر اور اپنی عقل لگاتے ہیں, تو ہمیں تو اتنی اجازت ملنی چاہیے. خیر, تو احرام سے پہلے جو پسو اس قسم کے کیڑے ہیں ان کو مار دیں. احرام کی حالت میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے اجازت نہیں, حتیٰ اگر آپ مارے بھی نہیں, خالی اس کیڑے کو اپنے بدن سے ہٹا کے زمین پہ پھینک دیں, وہ بھی جائز نہیں. البتہ بدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں. کون سا آپ وہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے گئے ہیں, فی الحال یہ مسئلہ کم پیش آئے گا. اگر آگے کبھی پیش آئے گا تو مکے مدینے کے لیے بھی کچھ چیزیں رکھیے گا. بہت مختصر سی بات کہ جسم پر پائے جانے والے کیڑے, اب اس میں چھوٹی سی بات کہہ دی, اصولن تو اسلام یہ کہہ رہا کہ اصولن تو جب کوئی آدمی عمرہ یا حج کرنے اللہ کے گھر کی جانب جائے تو اسے اتنا بے خبر ہونا چاہیے دنیا پر, ایسا وہ اللہ کی محبت میں کھویا ہوا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ جو کاٹ رہی ہے کہ پسو کاٹ رہا ہے کہ مچھر کاٹ رہا ہے کہ کیا چیز ہے. اللہ کی یاد میں اتنا, ویسے تو یہاں بھی نماز میں ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن ہم تو ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ پاؤں سے تیر کھینچا جائے تو پتہ نہ چلے. کم از کم حج کے موقع پہ ایسی کیفیت ہو کہ تیر نہ صحیح تو یہ کیڑے مکوڑوں کا کاٹنا پتہ بھی نہ چلے آدمی. خیر, یہ تو اصلاً اس کے پیچھے فلسفہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کو پتہ چلے کہ پتہ نہ چلے, آپ بدن والے کیڑے کو نہیں مار سکتے. اور اس میں مچھر بھی آ گیا جو آپ کے بدن پر بیٹھ گیا, بدن پہ بیٹھا, کاٹ رہا ہے, آپ مارنا چاہا نہیں, یہ حرام. البتہ اس میں بکرا واجب نہیں ہوتا, آپ دیکھیں گے, آپ کی تو بہت سی چیزیں آپ وہاں دیکھیں گے, مچھر آ گیا بے اختیار کسی نے مارنا جا کمرہ چیخے گا بکرا 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 نہیں بکرے کی بات نہیں جو مچھر کھٹمل پسو پھر بھی چیز حرم سے گھاس اکھاڑنا یعنی مکہ شہر بلکہ اس کے بھی باہر جہاں جہاں تک حرم تو فی الحال تو آپ حدود حرم میں پیدل چلیں گے ہی نہیں آپ بس میں ہوں گے اور بس سے آپ کو اترنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ مکے میں اپنے ہوٹل تک نہ پہنچیں تو اس لیے یہ مسئلہ اتنا ہی کافی ہے کہ حرم کی سرزمین چاہے مکہ شہر ہو چاہے اس کے باہر کا وہ علاقہ ہو جو ابھی ویران پڑا ہے آہستہ آہستہ وہاں مکان بنیں گے لیکن ویران ہے لیکن وہ حرم پہ وہاں پہ گھاس درخت پتا پتی پھول کچھ نہیں اگر بہت 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 دل چاہ رہا ہے آپ کو کہ اپنی بیگم کی خدمت میں والنٹیئر ڈے کا تحفہ پیش کریں کہ یہ بیگم یہ پھول اپنے گلاب کا پھول اپنے بالوں میں لگا لو تو وہاں دکانیں ہیں وہاں سے خریدیے گا خود کوئی درخت یا پودے وغیرہ سے اس کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا چودہویں چیز احرام کی حالت میں اپنے ساتھ اسلحہ رکھنا یہ اجازت نہیں یہ تیرہویں اور چودہویں چیز وہ جو احرام کے بغیر بھی حرام جیسے جھوٹ بولنا یعنی جب آپ کا احرام اتر جائے تب آپ کا دل چاہ کوئی پھول توڑے یا پتا نہیں تو پھر حرام رہے احرام میں بھی حرام ہے اور حرم کی گھاس احرام کے بعد اور احرام سے پہلے بھی حرام ہے اسلحہ اس میں نہیں آتا آخری چیز شکار وہ بھی اسی طرح سے کہ احرام میں بھی حرام ہے احرام سے پہلے بھی حرام ہے احرام کے بعد بھی حرام پھر اسے احرام کی لسٹ میں کیوں لکھا گیا اس کی دو وجوہات ایک تو میں کل بتا چکا ہوں اور ایک اور وجہ ہے وہ بعد میں سنیے گا اس وقت ہمارے پاس تاریخی واقعات کے پڑھنے کا وقت نہیں تو حرم سے گھاس اکھاڑنا اور اسلحہ ساتھ رکھنا حرم کی حدود میں اسلحہ ساتھ رکھا جا سکتا مگر احرام کی حالت میں نہیں بھائی اب آپ چالیس دن یہ کون دلی بول رہی چالیس دن جو ہیں وہ آپ کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے مجمع میں مجلس پڑھتے ہیں جو مجمع ہماری مجلس پسند نہیں کرتا تو اکثر مجمع جو ہے بلی کی آواز نکالتا بس مولانا بس اب آپ جائیے خیر میں تو وہاں بھی نہیں جاتا تو یہاں کیسے جاؤں گا ایک نہیں سینکڑوں بلیاں بولے بلیوں کا باپ بھی آ کے بولے تو میں اپنی جگہ اپنی بات کو جاری رکھوں گا اسلحہ ساتھ رکھنا یہ احرام میں حرام نہیں اب یہ خواتین ڈر جائیں گی ان کو مردوں میں بھیجیے عورتوں میں نہیں اچھا اسلحہ ساتھ رکھنا حرم میں حرام نہیں احرام میں حرام احرام تو آپ کا ایک دن میں اتر جائے گا پھر جو آپ پچیس دن مکے میں رہیں گے لیکن کسی کو یہ مسئلہ پیش آتا نہیں میں کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مکے کی بات کر رہا ہوں اچھا اس میں ایک چیز میں بتا دوں عموماً اسلحہ جو ہے وہ اسٹیل یا لوہے سے بنایا جاتا ہے تو مسئلہ تھا کہ اسلحہ ساتھ رکھنا حرام اس کو لوگوں نے بہت آگے بڑھا دی اور یہ کہا کہ لوہے کی کوئی چیز اپنے ساتھ رکھنا حرام جو شروع شروع میں ہم نے حج کیے بڑے بڑے تماشے دیکھنے کو ملے کوئی بھی اسٹیل کی چیز اپنے ساتھ رکھنا حرام چنانچہ پھر ایک مسئلہ آتا تو بعض اوقات آدمی کے لباس ہک ہوتے ہیں لیڈیز کے انڈر گارمنٹس میں ہک یا بکل ہوتے ہیں مردوں کے یہاں بھی بٹن کے بدلے میں اسٹیل کے بٹن اب وہ بہت مسئلہ ہوتا اب مرد چونکہ احرام کی حالت میں قمیض ومیض تو نہیں پہنے ہوں گے تو لیڈیز کا مسئلہ زیادہ پوچھتی تھی کوئی ضرورت نہیں مسئلہ پوچھنے کی صرف اسلحہ حرام اسلحے کے علاوہ باقی سارے میٹل احرام میں بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اب آئیے آگے کے چار حرام جن کو نظر نہیں آ رہا لسٹ میں جلدی جلدی پڑھوں پندرہویں چیز احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا پڑھنا حرام نکاح کرنا یعنی کوئی آدمی اپنا نکاح کروا رہا ہے مکے کے اندر بہت اچھی چیز خانہ خدا کے سہن میں تو بہت رواج ہو گیا ہے اب باقاعدہ لوگ پورا پورا پلین چارٹر کر کے اپنے خاندان کو لے جاتے ہیں اور بارات کو وہ حرج نہیں جب احرام پہنا ہو اس وقت چاہے لڑکے نے احرام پہنا ہے چاہے لڑکی نے احرام پہنا ہے چاہے دونوں نے پہنا ہے نکاح کرنا حرام بھی ہے اور اگر یہ نکاح کر لیا تو دونوں ایک دوسرے پہ ہمیشہ کے لیے بھی حرام ہو سکتے ہیں یعنی بعد میں غلطی کسی نے بتایا کہ غلط ہو گیا تم سے انہوں نے کہا شام عمرہ پورا کر کے احرام اتارے پھر نکاح کرے ہم یہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام تو تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں. اور اسی طرح نے کہا پڑھنا بھی حرام. ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے, دونوں عام لباس میں ہیں, ان کا عمرہ نہیں ہے, ہم عمرہ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا مولانا تواب نے کہا رکھ پھر ہمارا نکاح پڑھ دیجئے گا. اگر ہم نے نکاح پڑھ دیا تو یہ ہم نے خود ایک پہلے حرام کیا. تو نکاح کرنا یا پڑھنے کا فرق میں بتا رہا ہوں, ورنہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اور یہ مسئلے کی اتنی ضرورت بھی نہیں. سولہواں مسئلہ, شہوت کی نیت سے بوسا لینا یا دینا. باپ اگر محبت و شفقت میں اپنی چھوٹی بچی کو بوسا دے رہا جبکہ باپ اس وقت احرام میں, اس میں کوئی حرج نہیں. اور عرب ماحول میں جوان بھائی اور بہن بھی ایک دوسرے کو شفقت میں بوسا دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ماں اپنے بیٹے کو شفقت میں بوسا دیتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی آگے والا رشتہ نہیں بتاتا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بوسا لینا یا دینا حرام نہیں, نیت سیکچول پلیجر کی. سترواں حرام, شہوت کی نیت سے کسی کو چھونا یا دیکھنا, کسی کو ٹچ کرنا یا ٹچ بھی نہ کرے خالی دیکھنا. اب یہاں کسی کو, لیکن زیادہ اس کے اندر اسلام کی مراد ہے بیوی شوہر کو, شوہر بیوی. یعنی احرام کی حالت میں دنیا کا یہ باقیزہ ترین رشتہ بھی حرام ہو جاتا, البتہ شہوت کی نیت سے. یعنی اگر شوہر بیوی کو, یہ بیوی شوہر کو دیکھے اور چھوئے, شہوت سیکچوئل پلیجر کی نیت سے تو حرام, اور اگر کوئی اور وجہ ہو تو حرام نہیں. اب آج سے 40 سال یا 35 سال پہلے بہت بوڑھے بوڑھے لوگ حج پہ جاتے تھے, جوان بھی جاتے تھے, اور اکثر لوگ زندگی میں پہلے انہوں نے اتنے سفر نہیں کیے. ڈش اینٹینا نے بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے, بچے تو بچے, جوانوں کو بھی اتنا ہوشیار یا اسمارٹ نہیں بنایا تھا. اور سعودی عرب میں ٹریفک سارا الٹا چلتا, جس سے آپ کو سڑک کراس کرنا ہے یہاں جدھر دیکھیں گے سعودی عرب میں الٹا. اب یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن اس وقت اکثر یہ ہوتا تھا کہ یہ خیال تھا کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کو کسی بھی طریقے سے نہیں چھو سکتے. اب وہاں پہنچے ٹریفک بہت زیادہ, شوہر نے کہا مولانا میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے سڑک کراس کرا دی. میں ارے ہمارے لیے تو ویسے ہی حرام, تو ہمارے لیے تو احرام میں حرام ہو گیا. آپ تو عمرہ کر چکے تھے, آپ کا تو احرام نہیں. ارے ہمارے لیے تو پرماننٹ حرام ہے. لیکن یہ اتنی احتیاط ہوتی تھی, اس پر ہنسی آتی ہے. آج وہی لوگ یاد آتے کہ آج کے مومنین اور مومنات نے حج کو جتنا آسان کر لیا, کوئی پرواہ نہیں, کوئی احتیاط نہیں, کوئی خیال نہیں. ذرا کسی کو ٹوک دیا کہ آپ بڑی بھیانک حج کر رہے ہیں, مولانا اللہ نے بہت دیا پھر اگلے سال آ جائیں گے, ابھی تو جو ہم کر رہے ہیں ہم کو کرنے دی. اس میں وہی بے وقوف ٹائپ کے مومنین یاد آ رہے تھے, وہ حد سے زیادہ احتیاط کرتے تھے, لیکن کم از کم ان کو فکر تو ہوتی تھی نا کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, وہاں بھی اللہ کے حکم کو توڑے. اچھا تو یہ مسئلے کی وضاحت یہ ہوئی کہ اگر شہوت کی نیت نہیں ہے کسی اور وجہ سے, تو آپ کے مجمع میں شوہر کو اپنی بیوی کا ہاتھ یا جسم تھامنا پڑے, کیونکہ زیادہ اچھا طریقہ ہاتھ پکڑنے کا نہیں, زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ جس کو آپ سہارا دے رہے ہیں وہ آگے ہو, آپ پیچھے سے اس کے کندھے پکڑے یا کندھے پہ ہاتھ رکھے, جس میں وہ آپ کی زیادہ محفوظ ہے تو آپ کے مجمع میں. تو سڑک کراس کرتے وقت, بلڈنگ سے لے جاتے وقت چھونے میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ آپ کے محرم, لیکن جہاں شہوت کی نیت ہو تو وہاں پہ وہ حرام ہو. اٹھارہویں چیز, استمنا کرنا, یعنی کوئی ایسا عمل کرنا کہ آدمی کے بدن سے منی نکل آئے, وہ بھی احرام کی حالت میں حرام. تو یہ 16, 17, 18 اور 19 ان کا تعلق شوہر بیوی کے تعلقات اور مرد اور عورت کے تعلقات سے. اور 20ویں چیز, شکار کرنا حرام, وہ احرام کے بغیر بھی حرام. تو یہ چار کا آج کا حصہ جو ہے وہ کوئی زیادہ پیش آنے والا مسئلہ اس میں نہیں ہے, صرف 13, 12 اور 20 ان دو کو ملا کے ایک چھوٹا سا مسئلہ, وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ایسے جانور کا شکار یا ایسے کیڑے کو مارنا جائز ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو. سانپ نکل آئے, سانپ کو مارنا, اب یہ ہے کہ احرام کی حالت بھی, اور اگر ہم نے نہیں مارا تو اس سے پہلے ہم کو مار دے, مسئلہ ہے کہ کون پہل کرتا. یہاں پہ اسلام نے اجازت دی. سالوں تک پیش آنے والا مسئلہ جو اب ختم ہوا, حج کے دوران عرفات کے میدان میں بچھو بہت نکلتے تھے, لوگ رات کو سوتے تھے اور اچھلتے تھے, پھر ہائے میں مرا, ہائے میں مرا, ہائے میں مرا, بچھو بہت ہوتے تھے. اب سعودی حکومت نے بھی سب کو ختم کر دیا اور اتنے حاجی بھی آنے لگے کہ بچھو خود ہی بھاگ جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت بچھو نظر آ گئے. احرام ہے یہ, حج کے دوسرے حصے میں پیش آتا ہے, مار سکتا ہے. اسی طریقے سے آج کل کا جو پاکستان کا ماحول, مچھر مچھر آ گئے کمرے کے اندر, وہ ڈینگی 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 کا ایک شور مچا ہوا ہے, ڈر لگ رہا ہے کہ نقصان پہنچائے گا, اسپرے کر کے مار سکتے ہیں. باہر کے خانے میں پائے جانے والے کچھ ایسے کیڑے جو نقصان کا سبب بن سکتے ہیں, کاکروچ ہیں مثلاً یا اور ایسے, ان کو بھی اسپرے کر کے مارنے کی اجازت ہے. لیکن جو کیڑے تکلیف دیتے ہیں, کاٹتے ہیں, نقصان نہیں پہنچتا اس سے, اس کی اجازت نہیں. تو شکار اور کیڑے مارنے, اس کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے اس لیے بتا دیا کہ سعودی عرب میں حاجیوں کی بلڈنگ عام طور پہ سارا سال بند رہتی ہے, صرف حج سیزن میں کھلتی. تو شروع شروع میں وہاں پہ اسمیل, کتنی ہی مینٹیننس کی جائے, بند بلڈنگ 300 دن بند رہی, کیڑے مکوڑے یہ بہت پیش آ جاتے ہیں, اور پہلے ہی دن پیش آتے ہیں, پہلے ہی گھنٹے پیش آتے ہیں, اور اس وقت پھر مسئلہ معلوم نہیں ہے, مولانا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا ایسے نقصان پہنچانے والے کیڑے, وہ اس مسئلے سے ایگزام. اس کے بعد 6 چیزیں ایسی جو سب کے لیے آرام نہیں ہے, 4 مردوں کے لیے اور 2 عورتوں کے لیے. جو 2 چیزیں عورتوں کے لیے حرام ہیں اس کو جلدی جلدی سن لیں, نظر نہیں آ رہا تو یہ 4. نمبر 1, عورت کے لیے چہرے کو نقاب وغیرہ کی چیز سے چھپانا, کوئی ایسا کپڑا استعمال کرنا جو چہرے کو اس طرح چھپا لے جیسے نقاب چھپائی جاتی ہے. میرے خیال میں لفظ نقاب ابھی والی جنریشن بھی سمجھ رہی, شاید اگلی جنریشن کو بتانا پڑے کہ کراچی کے میوزیم میں جائیے, وہاں کوئی نقاب رکھا ہوگا جو موہن جیدارو سے نکلا تھا, وہ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو نقاب کسے کہتے ہیں. ابھی سمجھ رہے ہوں گے یہ خواتین. احرام کی حالت میں چہرے کو کوئی ایسے کپڑے سے چھپانا, اس میں کپڑا بھی شرط نہیں, آج کے مراجے کے حساب سے کہ جو نقاب جو کام کرتی ہے چہرہ چھپانے کا, کوئی ایسی چیز جو وہی کام کرے وہ احرام کی حالت میں حرام. تو اب چونکہ آغائے خوئی اور امام خمینی, آغائے خامنائی اور آغائے سیستانی, چاروں مراد عورتوں کو چہرہ کھولنے کی عام زندگی میں بھی اجازت دیتے ہیں, تو نقاب والی خواتین بہت کم بچی, لیکن ہیں تو واجب نہ صحیح, ثواب کی نیت سے نقاب پہنتی, احرام میں اسے ہٹانا پڑے گا. اب یہ نقاب یا نقاب جیسی چیز, اچھا پرانے مراجع کہتے تھے کہ نقاب سے مراد صرف کپڑے کی نقاب, چنانچہ خاص کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک نقاب حج عورتوں کے احرام کا حصہ بنا کر مارکیٹ میں بیچی جاتی تھی. کھجور کے پتوں سے بنی ہوتی تھی, وہ بالکل نقاب ہے لیکن وہ کپڑا نہیں. یہ پرانے مراجع کے نزدیک جائز تھا. آج کے مراجع کہتے ہیں کہ نقاب سے مطلب کپڑا نہیں ہے, کپڑا یا کپڑے جیسی کوئی چیز, البتہ وہ نقاب کی طرح کی ہو. یہ لفظ 3 بار میں نے کیوں دہرایا, کیونکہ بعض ایسے مراجع جو عام زندگی میں عورت کے چہرے میں کو چھپانا واجب سمجھتے ہیں, ہمیں خواتین زیادہ سمجھ رہی ہوں گی میری بات, وہ یہ نہیں کہتے کہ حج میں عورت چہرہ کھول سکتی ہے, بڑی غلط فہمی. لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا حجاب میں چہرہ تو ہے ہی نہیں, ورنہ حج میں عورتیں کیوں چہرہ کھولتی. کس نے کہا کہ عورتیں حج میں چہرہ کھولتی, کس نے بتایا؟ آپ ہی کے کسی بھائی بہن نے بتایا ہوگا, کسی مرجع نے تو نہیں کہا. اب میرا اصل جملہ سن, جو مراجع عام زندگی میں چہرہ کھولنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ حج میں بھی جائز سمجھتے ہیں, جو عام زندگی میں چہرہ چھپانا واجب سمجھتے ہیں وہ حج میں بھی واجب سمجھتے ہیں. اور سوال یہ ہے, اب یہ ذرا کچھ علمی مسئلہ بن رہا ہے, فکر اتنا نہیں, مگر مجھے یقین سا ہے کہ کچھ خواتین نقاب پہنتی ہی ہوں گی. تو مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ مستحب سمجھ کے نقاب پہن رہی ہیں عام زندگی میں, تو حج میں آپ اس مستحب کو چھوڑ دیں چند گھنٹوں کے لیے, اور اگر آپ واجب ایسے مرجے کی تقلید میں واجب, تو حج میں بھی آپ کو چہرہ نامحرم سے چھپانا, نقاب الگ چیز ہے چہرہ الگ چیز ہے. تو پھر وہی طریقہ جو رسول اللہ نے اپنی ایک بیوی کو بتایا تھا جنہوں نے رسول کے ساتھ حج کیا تھا, نامحرم گزر رہے تھے, نقاب نہیں ڈالو, تو سر کی چادر ہے اسے آگے گھسیٹ لو, وہ پوری چادر جو ہے تمہارے چہرے پر آ جائے, وہ نقاب تو نہیں بنی, وہ چادر ہے وہ آپ نے سر کے اوپر ڈال دی, وہ اجازت ہے اور ان مراجع کے مقلد کے پاس واجب ہے جو عام زندگی میں نامحرم سے چہرہ چھپانا واجب سمجھتے ہیں. تو خیر یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ اتنا چلتا ہوا آرگومنٹ ہے, پھر حج میں تو عورت کو چہرہ کھولنا ضروری ہے, کہ یہاں پر وقت نہیں ہے, مجھے رک کے اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا. تو نقاب جیسی چیز کا استعمال حج میں جائز نہیں, چہرہ وہ چھپائے گی اگر اس کے نزدیک واجب, نزدیک کا مطلب اس کے مشتہد کے پاس, طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی چادر کو تھوڑی کے سر تک لے آئے گی, جیسے گھونگٹ ہمارے یہاں نکالا جاتا تھا, اب گھونگٹ الگ چیز ہے نقاب الگ چیز ہے. ہاں یہ مسئلے میں واقعا جو خواتین کو سمجھانا ضروری ہے وہ یہ کہ نقاب تو خیر اتنا بڑا مسئلہ آج کل رہا, چہرے کو نقاب جیسی چیز سے چھپانا, اب رومال یہ بھی نقاب جیسی چیز ہے, چنانچہ اپنے چہرے کو چھپانے کی نیت نہیں, چہرہ سکھانا, پسینہ پوچھنا, دھویا ہے چہرے کو تو وہ پانی جو ہے اس کو پوچھنا, رومال سے پوچھیں گے تو رومال جب چہرے پر آئے گا تو وہ نقاب جیسی چیز ہوتی ہے, اس لیے خالی نقاب میں نقاب جیسی چیز ٹیشو, اگر عورت کپڑا استعمال نہ کرے ٹیشو وہ بھی اسی میں آ گیا, پورا ٹاویل وہ بھی اسی میں آ گیا, اسی میں آ گیا کیا مطلب, عورت کے لیے تولیے کا اس طرح کا استعمال کہ پورا چہرہ چھپ جائے حرام, احرام کی حالت میں ٹیشو کا اس طرح کا استعمال حرام, رومال کا اس طرح کا استعمال حرام. اب یہ بات ہو, اب آئیے اس کا اگلا مرحلہ, وقت نہیں ہے لیکن مردوں کی جو چار حرام چیزیں اس کو آج میں چھوڑ دوں گا, تو پھر کل ایک ٹکڑا آئے گا, خواتین کا مسئلہ مکمل ہو جائے. تو یہ تو حرام ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں, البتہ آغائے خامنائی کے یہاں اس کی اجازت ہے, امام خمینی کیا بھی حرام تھا. اب اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے, بعض عورتیں پورا نقاب نہیں اوڑھتی ہیں, آدھا نقاب, آدھے نقاب کا مطلب یہ کہ آنکھیں اور پیشانی تھوڑی کھلی ہے اور یہ ناک پر ناک تک چھپا ہوتا ہے, احرام کی حالت میں یہ بھی حرام, نقاب چاہے پوری ہو چاہے آدھی, لیکن اگر رومال یا ٹیشو یا تولیے کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ آدھا چہرہ ایک وقت میں چھپے, ہمیں پورا چہرہ پوچھنا, وہ تو ہم کو پتا ہے کہ پورا رومال چہرے پہ لے جائیں گے پورا چہرہ وہ حرام, تو ہم جان بوجھ کے دو حصوں میں, پہلے آدھا چہرہ پھر آدھا چہرہ, آدھا تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا ورنہ آدھے سے بھی کم, تو بھائی پسینہ پوچھنا ہے یا چہرہ تو پتا ہے کہ نقاب جیسا تولیہ بھی جائے تھوڑا تھوڑا کر کے پوچھ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے لیکن خواتین کو دیکھا کیا کوئی ایسا ہے نا, میک اپ میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا یہ کچھ کپڑا استعمال ہوتا ہے, میں میک اپ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, ڈاکٹری کے مسئلے میں تو چھلانگ لگا سکتا ہوں, بیوٹی پارلر کے اندر چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ پورا چہرہ ایک وقت میں چھپانا تو حرام ہو گیا تولیے سے بھی, تو آدھا یعنی اس طرح سے جان بوجھ کے تولیہ استعمال کرے, آدھے سے بھی کم. آگے خامنہ کیا, خامنہ کیا اجازت, وہ کہتے ہیں پورا چہرہ تولیے سے اور رومال سے چھپایا جا سکتا ہے تو آدھا بھی جائز ہے اور نقاب نہیں, نقاب پوری بھی حرام ہے, نقاب آدھی بھی حرام ہے آغائے خامنائی کے یہاں, اور باقی مراجع کے یہاں تو نقاب, رومال, ٹیشو یہ سب حرام ہو جاتے ہیں, چاہے پورا ہو چاہے آدھا ہو چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہو. صرف زکام یا فلو وغیرہ میں اگر ناک بہ رہی اس کے لیے ٹیشو کے استعمال کی اجازت ہے, باقی پسینہ خاص طور پہ پسینہ اور منہ وغیرہ دھویا ہے تو اس کو پہنچنے کے لیے احرام کی حالت میں عورتیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ سوائن فلو دو سال پہلے بہت زوروں سے سعودی عرب میں پھیل گیا تھا, لیکن سوائن فلو کے علاوہ بھی پولوشن بہت زیادہ, ڈسٹ اور گرد اور غبار, تو احتیاط کے لیے بہت سارے مرد اور عورتیں اپنے چہرے پہ ایک ماسک پہنتے ہیں, تو پاکستان میں بھی اتنا نظر آنے لگا, تو خواتین کے لیے اس ماسک کا استعمال بھی آغائے خامنائی کے یہاں جائز ہے کیونکہ ان کے یہاں تولیہ, رومال, ٹیشو بھی جائز ہے, لیکن آغائے سیستانی وغیرہ کے یہاں وہ ماسک کا استعمال بھی جائز نہیں, رومال, تولیے اور ٹیشو کی کیٹیگری میں آ گئے. اب مردوں کے لیے یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں, مرد کے لیے اپنا چہرہ چھپانا جائز ہے, حتیٰ اگر وہ کسی وجہ سے نقاب پہننا چاہے تو وہ بھی جائز ہے, اور رومال, تولیہ, ٹیشو اور ماسک. ہاں ماسک میں صرف یہ ہے کہ اگر ماسک کی وجہ سے بدبو رک رہی وہ تو ایک الگ حرام ہے کہ بدبو سے کے لیے ناک بند کرنا جائز نہیں, چاہے انگلیوں سے بند کریں, چاہے ماسک سے بند کریں, چاہے رومال سے, لیکن ماسک اگر بو کو نہیں روک رہا, خالی ڈسٹ کو روک رہا ہے, تو مردوں کے لیے یہ بالکل جائز ہے. مزید تو مردوں کے لیے کل مسئلہ آئے گا, اس میں خواتین کا مسئلہ واضح ہوگا, اور آخری چیز جس کے بعد اس چارٹ کا ایک حصہ بچا ہے لیکن وہ ہم کل بتا سکتے ہیں, یہ ہمیں آج مکمل کرنا. آخری چیز, عورت کے لیے دستانے پہننا حرام, مرد کے لیے اجازت ہے. اب دستانے کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں, آغا سیستانی فرماتے ہیں ہر قسم کا دستانہ حرام, باقی تینوں مراجع خاص طور پر آغا خوئی اور امام خمینی, عرب کی عورتیں سردی سے بچنے کے لیے, صحرا یعنی ڈیزرٹ کا ایک پرابلم یہ کہ دن کو بڑی شدید گرمی ہوتی ہے اور رات کو بڑی شدید سردی ہوتی ہے, تو سردی سے بچنے کے لیے عرب کی عورتیں روئی بھر کے ایک خاص قسم کا دستانہ بناتی تھی, اس کا اصل کام ہاتھ چھپانا نہیں, سردی کو روکنا. اور بعض روایتوں میں وہی لفظ آیا, تو زیادہ تر مراجع جن میں آغا سیستانی کے علاوہ باقی تین مرجع وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ والا دستانہ حرام, عام دستانے جائز ہیں, لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں گلوز کی ہر قسم وہ حرام ہے. یہ مسئلہ بھی اتنا پیش نہیں آتا. اس کے ساتھ خواتین کے لیے احرام کی حرام چیزوں کا بیان مکمل ہو. مردوں کے لیے چار چیزیں بچی, جن میں سے دو چیزیں چارٹ یا کتاب کیا 22 اور 24 وہ بیان ہو چکی. جب ہم نے احرام پہننے کا طریقہ بتایا تھا چپل, موزہ, سینڈل, اور 22 بھی بیان ہو گیا, اب صرف دو چیزیں بچی ہیں, وہ ہم کل ہم ذرا ترتیب سے ہٹ کے بتائیں گے, لیکن چونکہ وقت نکلا جا رہا مجھے ہر صورت میں 1:30 پہ اپنا بیان مکمل کرنا. نماز کی فکر نہ کریں, اول وقت نماز کے بدلے وقت فضیلت میں آپ کو جماعت یہاں مل رہی ہے تو ثواب میں کمی نہیں ہوگی. تو یہ حرام چیزیں آپ پر آگئی, تلبیہ پڑھتے, تلبیہ پڑھنے سے لے کے مکہ پہنچنے تک یہ سب چیزیں حرام, مکہ پہنچنے سے لے کے خانہ کعبہ جانے تک یہ سب چیزیں حرام, خانہ کعبہ کے طواف سے لے کے آخری واجب تقصیر تک یہ سب چیزیں حرام, اور حلال ہوں گی جب آپ تقصیر کر لیں گے. پہلا پیج نمبر 1, وہ چارٹ اتنی دور ہے کہ اس سے بہتر ہے پیج نمبر 1. یہ ساری چیزیں آپ کی حرام ہوئیں عمرہ تمتع کے 5 واجبات میں نمبر 1 سے. نمبر 1 ہے میقات سے احرام باندھنا, یہ چیزیں حرام ہو اور حلال ہوں گی جب آپ نمبر 5 یعنی پانچواں عمل کر لیں. اس وقت تک یہ ساری چیزیں مکے سے باہر سفر میں بھی حرام، مکے میں بھی حرام، خانہ کعبہ میں بھی حرام. اچھا اب آئیے ہم عمرہ تمتع کے بیان کو آگے بڑھائیں. عمرہ تمتع میں 5 چیزیں واجب. 3 دن کی محنت کے بعد ہم تقریباً صرف پہلے واجب کو مکمل کر سکیں. تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ مردوں کے لیے 2 مسئلے ابھی بھی باقی ہیں. نمبر 1 میقات سے احرام باندھ. اب اس کے بعد آپ مکے میں داخل ہو گئے. وہی شاید کہ لبیک اللہم لبیک خدا وندہ، تیرے خلیل نے تیرے حکم سے بلایا تھا، وعدہ ہم نے کیا تھا، آج وعدہ پورا کر رہے ہیں. اب آپ کو 4 اور واجبات مکے کے اندر کرنا. اب بہت ہی آسان ہے کہ دوسرا واجب ہوگا خانہ کعبہ کا طواف، تیسرا ہوگا طواف کی نماز، چوتھا ہوگا صفا مروہ کے درمیان سعی یعنی 2 پہاڑیوں میں دوڑنا، اور پانچواں ہوگا تقصیر یعنی تھوڑے سے بال کاٹنا. اس میں سے آج کی تقریر کے باقی حصے میں ہم صرف واجب نمبر 2 اور 3 بتائیں گے، کیونکہ واجب نمبر 4 کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور 4 سے ہوگا، اور واجب نمبر 5 تو 4 سے بھی نہیں ہوگا، خالی زبان سے ہوگا. اب دیکھیے بہت جلدی جلدی، عمرہ تمتع میں احرام ہے، پھر کعبے کا طواف ہے، پھر نماز ہے، پھر صفا مروہ میں دوڑنا ہے، پھر تقصیر. ہو گیا عمرہ. اگر کسی وجہ سے، کسی وجہ سے کیا، ویسے ہی آپ کو حج والا جو عمرہ، جو حج کا حصہ، اس کے علاوہ اور عمرے کرنے کا دل چاہے تو اسی چارٹ کا اوپر والا حصہ دیکھیے گا، عمرہ مفردہ، اس میں 2 چیزیں آخر میں 6 اور 7 بڑھ جائیں گے. اگر آپ حج والا عمرہ کر رہے ہیں یعنی پارٹ 1، تو تقصیر کر کے بال کٹوا کے آپ کا عمرہ پورا ہوگا. اور اگر آپ حج والا عمرہ نہیں کر رہے ہیں، باپ کے لیے، ماں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امام زمانہ کے لیے، معصومین کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، تو اس میں 5ویں نمبر پہ تقصیر سے عمرہ پورا نہیں ہوگا. پھر 6ٹا اور 7واں 2 چیزیں اور بڑھ جائیں گی. لیکن یہ سب کل، آج عمرہ تمتع کے پہلے واجب کے بعد دوسرے اور تیسرے کو بیان کیا جائے. اور اب آپ دوران تقریر اس چارٹ کو دیکھیں گے اور بکلیٹ کے پیج نمبر 6 کو کھول لیجئے. ٹھیک ہے، دیوار کعبہ پیٹ ہے، سیدھا آگے بڑھیں، تھوڑا دور گئے، جہاں سے مڑے تھے اسی سیدھے دوبارہ ٹھیک ہو گئے کہ بائیں طرف کعبہ اور پھر آگے بڑھیں. آپ کو دیوار کعبہ چھونا، وہ مت جائیے، اس کی سیٹ کو ذہن میں رکھیے، وہاں تک تو آپ بالکل صحیح طواف کریں، پھر ذہن میں رکھیے یہ جگہ، یہاں سے آپ مڑے وہاں گئے، اس وقت آپ دائیں بائیں ہو جائے کوئی حرج نہیں، واپس آپ وہیں پہ آ جائیے، جاتے اور آتے وقت ادھر ادھر ہو کوئی حرج نہیں، بالکل سیدھی لکیر میں جانا نہیں، ٹیڑھا جائیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہاں سے مڑے تھے، واپس آ کے وہیں کھڑے ہو جائیں اور پھر آگے بڑھیں. تو ثواب کی جو آپ کی لکیر ہے، اس میں کعبہ بائیں طرف رہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹوک کر آپ گئے، وہ ثواب کا حصہ نہیں، دائیں بائیں الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا جس طرح جایا، واپس وہیں پہ آ جائیں. سوال، کیا کعبے کے صحن ہیں ایسی نشانیاں ہیں کہ ہم یہ یاد رکھ سکیں کہ کہاں سے مڑے؟ ویسے تو ایسی نشانیاں نہیں ہیں، لیکن ٹائل جو وہاں لگے، صحن کعبہ ٹائل کا بنا ہے، ٹائل آپ چاہیں تو تھوڑا سا خیال کر سکتے ہیں کہ وہ حضرت اسود گرین لائٹ یا حضرت اسود وہ والا ٹائل واپس وہیں آئے، اور اس میں اگر شک ہو جائے تو وہی اس فارمولا چلے گا، 2 قدم پیچھے بھی جا سکتے ہیں، اور وہی خیال کر کے کہ خداوندہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچوں جہاں سے مڑا تھا، تو جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی طواف کے درمیان مڑنا چاہے وہ منع نہیں. یہ جہاں سے مڑا ہے، اب میں صفائی والوں کی مثال زیادہ دوں، رسی سامنے، جہاں سے مڑے اسی لائن میں یوں جائیے اور پھر واپس کی مڑ جائیے، تاکہ جو طواف کی لائن ہے وہ پوری آپ کی بائیں طرف. اچھا، دھکے وکے کے لیے ایک مسئلہ اور لوگ بتاتے ہیں، وہ آپ کے کام آئے گا, لیکن ابھی اس کی ضرورت ہے. جب آپ مدینے سے آئیں, جب مجمع اتنا ہوگا تو واپس جانا, ابھی تک تو آپ سے کہا گیا نا کہ جہاں غلطی ہو گئی واپس جائیے, دوبارہ صحیح جگہ سے ریزیوم کیجیے. تو مجمع بہت ہوگا تو واپس جانا آسان نہیں ہوگا. تب ایک مسئلہ ہے کہ چلے آپ کو یہاں دھکا لگا, آپ یوں یوں ہو گئے, اب آپ کیا کریں, اب آپ پورا کعبے کو گھومیں اور دل میں خیال کریں کہ میں طواف نہیں کر رہا ہوں, یہ میں اس پوائنٹ پر جانے کے لیے چل رہا ہوں. پورا گھوم کے وہاں پہ آئیے اور جب ادھر پہنچ جائے جہاں تک آپ کو یقین تھا کہ آپ صحیح, پھر آپ چلیں کہ خدا بندہ اب میں چل رہا ہوں جہاں سے میرا کندھا ہٹا تھا, میرا طواف وہاں سے بنا جائے. لیکن آج کل اتنا مجمع نہیں, آج کل آپ بہت آرام سے واپس آ سکتے ہیں. کیوں اتنا لمبا چکر آپ ابھی لگائیے؟ مدینے سے واپسی میں مسئلہ ہوگا تو ہم مدینے میں سمجھائیں گے. تو طواف کے درمیان چوتھی شرط یہ تھی, چارٹ کہ طواف کے درمیان خانہ کعبہ بائیں طرف, اس کا یہ مطلب ہے. شروع تو یہ ہوتا ہے کہ یوں مت چلے, لیکن اصل مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کوئی نہیں چلتا. اصل یہ کہ دھکا لگنے سے اگر آپ کا سینہ یا پیٹ کعبے کی طرف ہو گئی, بوسا لینے کی وجہ سے اگر آپ کراس میں چلے گئے, حجر اسود کے قریب جو لوگ رکے ہوئے ہیں ان کو بائی پاس کرنے کے لیے اگر آپ کراس میں گئے, یا صفائی کرنے والوں نے آ کر آپ کو سے آگے بڑھنے سے روک دیا, آپ کو مڑنا پڑا. جہاں سے آپ مڑے ہیں بالکل اسی لائن میں آپ کو آگے بڑھنا, تاکہ پورا طواف بائیں طرف میں ہو, ایک قدم بھی اس میں گڑبڑ نہ ہو. پانچویں اور آٹھویں شرط, اس کو میں ساتھ ساتھ ابھی بتاؤں گا, پانچویں چھوڑ دیجیے. چھٹی, میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو چارٹ بھی ساتھ ساتھ چلے. پہلی شرط, حضرت اسود سے طواف شروع کریں, یعنی کعبے میں کہیں بیچ سے نہ جائیں, وہیں پہ ختم کریں. طواف کے درمیان کعبہ بائیں طرف ہو, اسی کو تو سمجھایا. اب چوتھی شرط, ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف, اس کو سمجھ لیجیے. اور اگرچہ میرے حساب سے یہ غلطی کسی کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہر سال پہلے عمرے کے بعد دو چار اپنے ساتھی مل جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ طواف کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا. اب ہم طواف کر رہے ہیں, یہاں تک آئے, ادھر ایک راستہ کھلا ہوا ہے, ادھر سے جائیں ادھر سے نکلیں, اور آپ کعبے کے باہر ہی رہیں گے. تو ہماری شیعہ قوم کا یا پاکستانی قوم کا مزاج ہے شارٹ کٹ, جنت بھی ہم کو شارٹ کٹ میں چاہیے. ایک دعا بتا دیجئے کہ جمعۃ الوداع کو دو رکعت نماز پڑھو, زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو. ہو تو بہت بڑا عالم ہے جس نے اتنا آسان اور اچھا حل پیش کیا, مگر نہ جنت شارٹ کٹ سے ملتی ہے نہ طواف شارٹ کٹ سے ہوتا. کہ اب چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے, آپ خانہ کعبہ کے بعد ایک دیوار ہے, گول دیوار ہجر اسماعیل, اس کے درمیان سے آپ نہیں گزر سکتے طواف چھوٹا کرنے کے لیے, کہ کون اتنا ایکسٹرا گھومے, یہاں تک پہنچے یہاں سے چلے گئے, کعبہ تو مل جائے گا. تو اصل جملہ یہ کہ طواف خالی خانہ کعبہ کا نہیں, طواف خانہ کعبہ اور ہجر اسماعیل دونوں کا ہے. یعنی طواف اس طرح کر رہا ہے کہ کعبہ بھی آپ کے طواف کے اندر رہے اور گول دیوار بھی. تو یوں گھوم کے جائیے, کعبے اور گول دیوار کے درمیان جو جگہ ہے یہاں طواف کے بیچ میں نہ جائے. جب طواف آپ کر لیں, عمرہ ہو جائے, یہ تو بہترین جگہ ہے عبادت کی, دعاؤں کی قبولیت کی, لیکن طواف نہیں, عمرے کا انتظار کریں. بہت ہی مختصر یہ کہ کعبے اور گول دیوار کے بیچ سے جانا طواف کے درمیان طواف کو چھوٹا کر دیتا ہے, اتنا حصہ رہ گیا. اور بار بار آپ نے سنا طواف میں ایک قدم بھی کم ہو تو طواف غلط, تو اتنا بڑا حصہ اگر آپ طواف سے نکال دیں. پانچویں شرط کو چھوڑ دیجئے, چھوڑنے دیجئے, ابھی آتے ہیں. پانچویں کو آٹھویں سے ہم ملائیں گے. چھٹی شرط بھی کئی بار آ گئی کہ خانہ کعبہ کے گرد سات مکمل چکر لگانا, نہ ایک قدم کم ہو نہ ایک قدم زیادہ. البتہ اس میں احتیاطاً چند قدم پیچھے اور چند قدم بعد میں ہوں گے اس خیال کے ساتھ جو میں بتا چکا ہوں. ساتویں شرط ہے موالات. نماز چار رکعت چاروں مسلسل پڑھنا, یہ نہیں ہے کہ دو رکعت کے بعد جائز نہیں اور پھر تیسری چوتھی پڑھ, تمام کے بھی سات چکر مسلسل. البتہ ذرا سی اللہ نے سہولت دی ہے یہ دیکھ کر کے طواف بڑی عبادت ہے. چار چکروں کے بعد یعنی جب آدھا طواف ہو چکا ہے اگر کوئی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہے یا پانی پینا چاہے تو اجازت ہے, گرچہ زیادہ تر لوگ پینے کا پانی اپنے ساتھ ہی بوٹل میں رکھتے ہیں اور طواف کے بیچ میں کھانا اور پینا جائز ہے یا آرام کرنا چاہیے. یا ایک بہت اہم مسئلہ یہ قافلے کے بعض افراد کے لیے, قافلے کی اکثریت تو یہ ہے کہ جو میں بتاتا ہوں وہ کرتے جاتے ہیں اور ایک ایسا حصہ ہوتا ہے ہر سال جس کا اصول یہ کہ جو مولانا بتائیں گے اس کے الٹ کرنا, تو ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے. تب میں نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں کہ طواف نماز کے وقت سے نہ ٹکرائے. اچھا مولانا نے کہا یہ نماز کے وقت سے, اب تو ہم اسی وقت جائیں گے جب نماز کا وقت, تو ٹھیک ہے جائیے حرام کام تو نہیں. تو اب مسئلہ یہ ہوا موالات, آپ طواف کر رہے ہیں دو چکر لگائے تین لگائے چار لگائے نماز جماعت شروع ہو گئی, رک دیا جائے گا آپ کا طواف, جتنی دیر جماعت چلے گی آپ کا طواف روک دیا گیا. یہ تو موالات نہ رہی, موالات مانے کنٹینیو ہونا چاہیے عمل پہ در پہ. نماز جماعت کا گیپ معاف. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا نماز سے بچی, وہ گیپ کی وجہ سے کم کہہ رہا تھا, نماز سے پہلے اور نماز کے فوراً بعد طواف میں مجمع بہت ہوتا ہے, بچے بہت کرتے, اس لیے میں نے کہا نماز کے ٹائم سے بچی. ورنہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں ایک ہی چکر لگائے اور جماعت ہو گئی, جتنی دیر جماعت ہوگی وہ جو وقت لگے گا وہ معاف, یعنی جب ختم ہوگی تو جہاں تک آپ نے طواف کیا وہیں سے شروع کر. اور اس میں پھر وہ مسئلہ کام آئے گا جو میں نے ابھی بتایا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جماعت اس وقت ہو جب آپ کے چکر پورے ہو, یعنی دو ہو چکے تین ہو چکے وہ تو پھر آتا, ایک یہ کہ نہیں آپ کے سوا تین چکر تھا آپ یہاں تک پہنچے تھے جماعت کھڑی ہو گئی, جگہ یاد رکھیے گا کہ کہاں سے آپ کو روکا گیا, واپس جائیے جماعت پڑھیں کہ نہ پڑھیں, نماز کے بعد دوبارہ یہیں سے آپ کو اپنا چکر شروع کرنا. یہ بہت زیادہ پیش آئے گا, بہت مشکل ہے کہ آپ جماعت اس وقت ملے جب آپ کا ایک راؤنڈ پورا ہو چکا ہو, کمپلیٹ راؤنڈ پڑھ کے دوسرے پر تیسرے پر بہت مشکل. زیادہ تر یہ کہ کوئی یہاں ہوگا کوئی وہاں ہوگا کوئی وہاں ہوگا, جگہ نوٹ کر لیجیے. اور جب جماعت ختم ہو جائے واپس وہیں سے آ کے باقی جتنا ریمیننگ پارٹ ہے وہ آپ کو پورا کرنا, اور یاد کر کے تو آپ جائیں گے لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا بھول گئے تو وہی مسئلہ کام آئے گا. آٹھ قدم دس قدم پندرہ قدم بیس قدم پہلے سے شروع کر دیجیے, اور دل میں وہ خیال رکھیے چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچا تھا جہاں پہ مجھے روکا گیا اصل طواف میرا وہاں سے شروع ہوگا. دیکھیے وہ چھوٹا سا مسئلہ کہ احتیاطاً چند قدم پہلے سے جوائن کرنا ہے کتنی جگہ کام آ رہا, اور اگر یہ خیال آپ نہ کریں اور جہاں سے آپ کو روکا گیا آپ اس سے پہلے سے طواف شروع کر دیں تو آپ کے ساڑھے سات چکر مانے جائیں گے طواف غلط. تو یہ چھوٹا دو لائنوں کا جملہ ہے لیکن بار بار اس کو سنیے. اچھا اب آئیے ساتویں چھٹی شرط ہو گئی خانہ کعبہ کے گرد سات چکر, ساتویں ہو گئی, اب بچی آٹھویں. میں نے کہا تھا پانچویں اور آٹھویں کو ملاؤں گا, اب ملا رہا ہوں. پانچویں کو دوبارہ پڑھیے, طواف میں شادروان پر نہ چلیں اور طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ سے. یہ دو الگ الگ شرطیں ان کو ہم ملاتے ہیں. ملاتے یہ ہیں کہ سوال یہ بناتے ہیں پہلے طواف کے درمیان کعبے سے کتنا قریب ہونے کی اجازت ہے اور کعبے سے کتنا دور ہونے کی اجازت ہے. کعبے کے گرد گھومنا, کتنا کعبے کے قریب آ سکتے ہیں, کتنا کعبے سے دور جا سکتے ہیں. یہ اگر کوئی سوال کرے تو پہلے حصے کا جواب ہے پانچویں شرط کہ طواف میں آپ کعبے کے جتنا قریب آ جائیں آ جائیں, شادروان تک نہ پہنچیں. اور دور جانے کا جواب ہے کہ طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ سے, اس سے زیادہ دور نہ جائیے. مگر دور میں تو آپ نے سنا, پہلے میں قریب کے مسئلے کو بتا دوں. اب آپ طواف کر رہے ہیں, کعبے سے بالکل قریب ہو کے طواف کر سکیں اگر آپ, عموماً پچھلی دیوار جو ہے نا پیچھے والی وہاں اتنی جگہ مل جاتی ہے, بالکل قریب جائیے, لیکن اتنا قریب نہ جائیے کہ یہ جو ایک منڈیر یا چبوترا ہے اس کے اوپر چلے, اتنا آپ کا فاصلہ کعبے سے رکھنا. تو یہ مسئلہ سوال اگر آپ پھر سن لیجیے, کتنا قریب جا سکتے ہیں, تو پانچویں شرط سمجھ میں آئی ہے, جتنا قریب کعبے کے قریب ہو اجازت, صرف شادروان تک نہ پہنچیے, اس سے باہر باہر رہی. اور پرانے مراجے کہتے کہ آپ شادروان کے جو باہر ہی, یہ تو سب کہتے ہیں, احتیاط یہ ہے کہ آپ کعبے کی دیوار پکڑ کے بھی طواف نہ کرو. کیا مطلب اس کا کہ آپ شادروان سے باہر ہیں لیکن آپ کا ہاتھ شادروان کے اوپر ہے, کعبے کی دیوار پہ اگر آپ ہاتھ رکھے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے وہ منڈیر یا ٹیرس یا چبوترا آ رہا ہے. آج کے مراجے کہتے ہیں خیر اس کی تو اس احتیاط کی پابندی کریں تو اچھا, مگر یہ واجب نہیں, یعنی ہاتھ رکھا جا سکتا. پھر بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ پرانے زمانے کے اکثر مراجے یہ کہتے ہیں, بلکہ شاید آغاز گلپائیدانی تک یہ فتویٰ چلا, اور کوئی خاص ضرورت نہیں ہمیں دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھنے کی, تو پورے طواف میں دیوار کعبہ اور گول دیوار اس کے جتنا قریب جا سکتے ہیں جائیے, مگر شادروان پہ نہ چلے اور دیوار کعبہ کو ٹچ نہ کریں. اگر ہو جائے تو حرام نہیں ہے لیکن بہتر. یہ تو ہو گیا قریب کی بات کہ کعبے کے اتنا قریب تک جا سکتے ہیں شادروان, اگر آپ اور قریب ہو تو آپ کو شادروان پہ پیر رکھنا پڑے گا, اس میں جلنا پڑے گا, وہ جائز ہے, اس کو چھوڑ. پھر اب آپ کی مرضی ہے کہ کعبے سے جتنا قریب رہے اور دور دور. امام خمینی کے نزدیک کعبے کی دیوار سے 13 میٹر دور مقام ابراہیم, ان دو کے درمیان جو فاصلہ دیوار کعبہ اور مقام ابراہیم یعنی 13 میٹر, طواف اسی میں ہونا چاہیے. اچھا مقام ابراہیم تو صرف ایک طرف, باقی 3 طرف کوئی نشانی نہیں. آپ کو اپنے ذہن میں اندازہ کرنا کہ ادھر میں 13 میٹر سے دور نہ جاؤں, ادھر میں طواف جب آیا جہاں کوئی نشانی نہیں ہے 13 میٹر, ابھی آپ کو کیلکولیشن کرنا 13 میٹر سے زیادہ دور میں نہ جاؤں. تو طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ امام خمینی کے نزدیک واجب, لیکن یہ خالی ایک طرف نہیں جہاں مقام ابراہیم, مسئلہ مقام ابراہیم نہیں, مسئلہ ڈسٹینس کہ چاروں طرف 13 میٹر کے اندر اندر رہنا. اور اس میں آغا خمینی نے کوئی احتیاط نہیں لگائی ہے کہ رجوع کر لیں فتویٰ, تو جو ان کی تقلید پر باقی ہیں بطور واجب, یعنی جو آغا خمینی کی تقلید پہ باقی ہیں آغا خامنائی کی وجہ سے, تو آغا خامنائی کہتے ہیں جس مسئلے پہ چاہے باقی رہیے, جس میں چاہیں آپ میری طرف آ جائیں, وہ اس مسئلے میں آغا خامنائی کی طرف آ جائیں. کون سے مسئلے میں؟ ڈسٹینس والے میں. لیکن اگر کوئی آغا سیستانی کی وجہ سے آغا خمینی پہ باقی, اور آغا سیستانی کہتے ہیں کہ مرحوم پہ باقی رہنا واجب, ان کا علم زیادہ, وہ تو بہرحال یہ خیال کرے. اور صرف اتنے مجمع میں جہاں پر یا جان کو خطرہ ہو یا بڑی زحمت ہو رہی ہو 13 میٹر میں, وہاں پہ وہ باہر جا سکتا, مگر وہاں پر بھی وہ فری ہینڈ باہر نہیں جا سکتا. 13 میٹر تک میں پڑا رش تو 14 میٹر کے اندر رہے گا, یہ نہیں کہ جب 13 ختم تو وہاں چلا جاؤں, نہیں. الاقرب فالاقرب, پھر بھی جتنا قریب سے قریب آ سکے. اور اور اس مسئلے کی آخری شک، جو لوگ امام خمینی پر باقی ہیں آغائے سیستانی کی وجہ سے، ان کے لیے وہ یہ کہ ڈسٹینس جو ہے وہ ناپا جائے گا کعبے کی دیوار سے. اب ادھر جہاں گول دیوار، آلریڈی یہ گول دیوار کعبے کی دیوار سے 10 میٹر دور، تو 13 میٹر اس سے نہیں ناپیں گے دیوار کعبہ، تو یہ تو 10 تو ویسے ہی ہے، 10 میٹر کا فاصلہ تو یہ جگہ کھا گئے. اس طرف طواف صرف 3 میٹر میں کرنا، کیونکہ ہمارے قافلے کی 90% اکثریت باقی مراجع کی تقلید میں ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو اتنا ہی بتاتا ہوں. 3 طرف 13 میٹر میں رہنا ہے، جہاں گول دیوار ہے وہاں اس سے 3 میٹر. جب بہت شدید زحمت و مجبوری ہو تو اس سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن جتنا پھر بھی قریب آ سکتے ہو اس کو واجب ہے. باقی مراجع کہتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ بہتر، واجب نہیں. چنانچہ پورے صحن میں جہاں سے آپ کا دل چاہے آپ طواف کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں تو آغائے خلی اور کھلی اجازت دی. فرماتے ہیں اگر پورا صحن کعبہ خالی ہے، یعنی یہ 13 میٹر پورا خالی ہے، کوئی آدمی ہے ہی نہیں آج طواف کرنے والا، تب بھی اگر آپ چاہیں تو بالکل آخر سے جا کے طواف کر سکتے ہیں. بس اس سے زیادہ جب اس میں زیادہ سہولت ہے تو کیا سمجھایا جائے، تو اتنا قریب جائیے کہ بس شادروان تک رک جائے، اس سے اور قریب نہ جائے. اور دور جانے میں یہ کہ آغائے خوئی، آغائے سیستانی اور آغائے خامنہ جائے، بالکل آخر صحن تک آپ جائیں، کوئی حرج نہیں. اب بچا طواف کا آخری مسئلہ، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جیسے میں نے کہا تھا کہ طواف میں کعبہ بائیں طرف رہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، باقی کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، یعنی اتنے غلطیاں لوگ نہیں کرتے. اور دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے نمبر 9، وہ یہ ہے کہ طواف، نواں مسئلہ، اس کو دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. نواں مسئلہ، چکروں کی تعداد یاد رکھی جائے، اس میں شک نہ ہونے پائے. بالکل آج ہم آخری مرحلے میں ہیں. آپ حضرات کا شکریہ، یہ بھوک کے باوجود آپ نے کوئی نعرہ بلند نہیں کیا، تو چکروں کی تعداد یاد رکھی جائے، اس میں شک نہ ہو. یہ مسئلہ بھی ہم نماز سے ملائیں. نماز کے اندر 2-3 رکعت کی نماز میں تو شک معاف نہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے. 2 منٹ بھی اگر کوئی آدمی توجہ نہ دے تو کیا نماز پڑھنے آیا. 4 رکعت کی نماز تک بات پہنچی، اسلام نے آپ کی مجبوری کا خیال رکھا. 4 رکعت اتنی لمبی نماز، شروع میں آپ بالکل فریش ہوں گے، توجہ رہے گی. اسے تقریر میں بھی شروع میں آپ کسی اور طرح بیٹھے تھے، آپ کسی اور طرح لیٹنے جا رہے ہیں. تو اب یہ کہ 3 رکعت کے بعد نماز کے رکعتوں میں شک معاف، پورے مسائل نہیں بتا رہا، 23 کے 23. مگر عجیب بات ہے، طواف میں کوئی سہولت نہیں. 7 چکر آپ کو کرنا، اور پورے 7 آپ کو یاد رہنا چاہیے. اگر چکروں کی تعداد میں شک ہو گئے، چلیں جیسے اللہ نے وضو میں رعایت دے دی، ویسی رعایت ہوتی تو پہلے 4 چکر یاد رکھو، آخر میں گڑبڑ ہونے لگے تو معاف نہیں. پہلے سے لے کے 7ویں چکر تک کبھی بھی اگر شک ہو گئے، 6ٹا ہے کہ 7واں طواف گئے غلط، 7واں ہے کہ 8واں طواف غلط، 5واں چکر ہے کہ 6ٹا طواف غلط، 4تھا چکر ہے کہ 5واں طواف غلط، طواف میں چکر کی تعداد کا پورا یقین یا اطمینان ہو، شک آیا، شک وسوسہ نہیں، ذہن میں خیال تھا آیا لیکن فوراً چلا گیا، خیال آیا 5واں چھٹا نہیں، فوراً یاد آ گیا 5واں، وہ کوئی حرج نہیں. لیکن باقاعدہ شک میں آدھا دل یہ کہہ رہا ہے، آدھا دل یہ کہہ رہا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ طواف تو دے خالی تول مت دی، 10-12 منٹ کے بعد دوبارہ اس کو شروع کر. یہ تو ہوا پیور فقہی مسئلہ. اب آئیے اس کے اندر کچھ طریقے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف کے چکر یاد کرنے کے لیے آدمی کسی سے مدد لے سکتا ہے. چنانچہ اگر دو آدمی طواف کر رہے ہیں اور ایک شک میں پڑ گیا پانچواں چھٹا ساتھی کو پورا پورا یاد ہے کہ یہ پانچواں, ہم اس کے اوپر اگر ہمیں بھروسہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا, یعنی کم از کم اس موقع پہ جھوٹ نہیں بولے گا, شوہر بیوی بھائی بہن باپ بیٹی ماں بیٹا دوست دوست, اگر ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی بات پہ اطمینان ہو تو یہ چل جائے گا. ذاتی اپنا اطمینان ضروری نہیں. نمبر دو, طواف کی دعاؤں کے چارج دیے جاتے ہیں, شرن و چارج ثابت نہیں. یعنی شرن ایسی کوئی حدیث نہیں کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھو دوسرے میں یہ تیسرے, تو چارج ملتا ہے کہ ہر چکر کی ایک دعا, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کو چکر یاد رہے. آپ کو شک ہوا میرا پانچواں ہے کہ چھٹا, اور آپ دعا پڑھ رہے تھے چھٹے چکر, یہ میرا چھٹا چکر ہوگا تبھی تو میں چھٹے والی دعا پڑھ رہا ہوں, اطمینان ہو گیا, یہ کافی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا, ورنہ شرن ایسا نہیں ہے کہ امام نے کہا کہ پہلے کی یہ دعا دوسرے کی یہ دعا. اب یہ دعاؤں کا جو فائدہ میں نے بتایا, نمبر تین یہی فائدہ آپ کسی اور چیز سے لے لیجئے. جیسے بہت ہی سمپل آسان طریقہ, پنجتن کے نام, ان سے پہلے اللہ کا نام, آخر میں امام زمانہ کا یہ حضرت عباس کا نام. آپ نے طواف شروع کیا پہلے چکر میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے گئے, دوسرا شروع ہوا یا محمد یا محمد یا محمد پڑھتے گئے, تیسرا شروع ہوا تو یا علی یا علی یا علی, چوتھے میں یا فاطمہ, پانچویں میں یا حسن, چھٹے میں یا حسین. اب آپ کو شک ہوا میرا پانچواں ہے کہ چھٹا, میں پڑھ رہا ہوں یا حسن, اس کا مطلب میرا پانچواں چکر. یہ طریقہ ہے کہ جس میں دعائیں نہیں پڑھنا, بہت ہی چھوٹا سا ایک لفظ ہے اس سے یاد آ جاتا ہے. ایک اور طریقہ ہے کہ لوگ تصویر رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں سات دانے کی, ہر چکر میں ایک دانا, وہ بھی آپ کی مرضی. معصومین کے زمانے میں وہ روایتوں میں ملے گا لوگ سات چھوٹے چھوٹے کنکر رکھتے تھے, وہ ایک جیب میں کنکر ہیں ہر چکر میں دوسری جیب میں منتقل کی, جو ہاتھ میں ہے ہاتھ میں سے وہ کنکر تھے وہ انہوں نے پھینک دی. جو اس وقت کی بات ہے جب کعبے کا صحن پکا نہیں تھا, اس پہ ریت اور کنکر بچھائے جاتے تھے, تو چھوٹے چھوٹے کنکر, یہ بھی ایک طریقہ تھا. امام کے زمانے میں یہ پوچھا گیا کہ مولا میں کنکروں کی مدد سے طواف کے چکر یاد رکھتا ہوں, کہ اجازت. اب آج کل کیونکہ پختہ صحن ہے کنکر مشکل ہے, تو جو لوگ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ چھ ٹوپیاں یا وہ جو فانٹا وانٹا کی چوسنے والی گولیاں ہیں وہ جیب میں رکھتے ہیں, ہر چکر میں ایک ٹوپی کھا لی, پانچواں ہے کہ چھٹا جیب میں دیکھا یا احرام میں دیکھا کتنی بچی, تین بچی, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا چوتھا چکر چل رہا ہے. یہ بھی جائز, مطلب یہ کہ جو طریقہ آپ کو سوٹ کرے, لیکن بہترین جو ہے فی الحال پہلے والے کے لیے, وہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ شک ہوگا تو وہ معصومین کے نام, پنجتن کے نام. اچھا, اب اس کے اندر مسئلہ پورا ہو گیا کہ اس سب کے باوجود اگر آپ کو چکروں کی تعداد میں شک ہو گیا اور وہ ختم نہ ہوا تو آپ کا طواف غلط ہے, اسے توڑیے اور فوراً دوسرا طواف نہ کریں. دو چار منٹ کے بعد آ کے طواف دوبارہ نئے سرے زیرو سے شروع کریں. اب اسی میں دو تین چھوٹی باتیں آ گئی ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر کے طواف کو مکمل کروں, نماز طواف کا ایک مسئلہ بتاؤں, اور پھر آج کا سیشن. کل میں نے کہا تھا کہ آپ مینٹلی پریپئرڈ ہو کے آئیے گا, حج کے لیے اتنی قربانی تو دینا ہے, وہ بھی آپ کو اتوار کے دن یہ قربانی آپ سے لی جا رہی ہے. بلکہ یہ لفظ قربانی صحیح نہیں ہے, یہاں پہ تو واجبات میں شامل ہے. طواف کے درمیان کچھ پڑھنا واجب نہیں. ساری دنیا کے اہل سنت خصوصاً اور ہمارے بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں, بلکہ اکثر خود پڑھتے نہیں ہیں, ان کا ایک متولی پڑھاتا ہے, وہ مشین کی طرح دہراتے ہیں. ہمارے یہاں طواف کے دوران دعائیں پڑھنا مستحب ہے, واجب نہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ پہلا طواف جو آپ کریں, زندگی میں پہلی بار آپ طواف کر رہے ہیں, اس میں آپ زیادہ توجہ دیجئے طواف درست ہونے پہ. دعائیں پڑھتے ہوئے اکثر آدمی کا کندھا اٹ جاتا ہے, وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, شاید پتہ نہ چلے تو معاف بھی ہو, لیکن کیوں ایک صحیح ہوتے ہوئے عمل میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ کی جائے؟ آپ اس پورے سفر میں خالی ایک طواف تو نہیں کر رہے, چاہ کہیں کہ مولانا یہ دعائیں چھوٹ گئیں تو یہ موقع کب ملے گا؟ کم سے کم 40 دن کے سفر میں آپ 100 طواف کریں گے. اگر شروع کے 2-3 طواف آپ نے بغیر دعاؤں کے کیے, جس کی ویسے ہی اجازت, لیکن طواف بھی آپ کو مشق ہو گئی, تو کیا چیز بہتر, 100 طواف کرنا سب غلط یا 3 طواف بغیر دعاؤں کے کرنا تاکہ 97 صحیح ہو جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ طواف کے درمیان باتیں کرنے کی بھی اجازت, لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ باتیں کرتے ہوئے اکثر آدمی کی گردن مڑ جاتی ہے, کندھا ہٹ جاتا ہے, تو ایٹ لیسٹ شروع کے 2-3 طواف میں یہ بھی چھوڑ دیں. البتہ باتیں کرنے کی اجازت ہے کراہیت کے ساتھ, مکروہ. تو ویسے ہی اوائڈ کریں جہاں کوئی ایسی کوئی ضروری بات نہ ہو جائے. ضروری بات کیا ہوگی؟ مثلاً کاروانِ بزر شب جمعہ اعمال جمعہ کرتا ہے جب سعودی حکومت اجازت دے, پچھلے سال تو اٹھا دیتے, 10:30 کا وقت ہے, بتا رہے مثال, میں اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا ہوں. آپ پہلے پہنچے, طواف شروع کیا, آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا, بھائی کتنے بجنے والے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے شب جمعہ حرم میں چھوٹ جائے, یہ ضرورت کی بات ہوئی یا اس طرح کی ہو, لیکن ویسے باتیں مکروہ. تیسری بات یہ کہ طواف کے بیچ میں کھانے اور پینے کی اجازت ہے. تو ابھی جو میں نے کہا کافی کھا لی یا پیاس لگی تو پانی پی لیا, اس سب کی اجازت ہے. اور اس کے ساتھ طواف کے اہم مسئلے پورے ہو گئے جس کے لیے اس ماڈل کی ضرورت ہے. ایک آدھ وضو ٹوٹ گیا کا مسئلہ دوبارہ دوہرانا ہے, کیونکہ یہ سب سننے کے بعد اس کو دوبارہ سنیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. لیکن کل آپ ایک بات میں بتا دوں کہ آگے جو آپ طواف کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا. دنیا کی اکثریت کو جو دعائیں پڑھتی ہیں وہ اسٹائل اچھا نہیں, ایک آدمی وہ بھی پیمنٹ لیتا ہے دعائیں پڑھاتا ہے باقی طوطے کی طرح دوہرا ہے. اپنے مومنین کے قافلے جب آئیں تلاوت قرآن ہوتی ہے, کچھ لوگ پورا قرآن طواف میں ختم کرتے ہیں, ایک طواف میں نہیں 50 طواف کرنا ہے روزانہ, ایک طواف میں آدھا پارا بونا پارا, ہم خرما ہو ہم ثواب, قرآن بھی ہو رہا ہے ثواب بھی ہو رہا ہے. شب جمعہ, سورہ یاسین, سورہ ملک, سورہ واقعہ, قرآن ہاتھ میں چھوٹا سا, ثواب بھی ہو رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے. دعائے تبسل, زیارت عاشورہ, دعائے کمیل, انہیں آگے چل کے جو 30-40 آپ کے پاس آ جائے گی جب آپ کو طواف کی مشق ہوگی, جب آپ کا طواف شرائط کے ساتھ پورا ہو گئے. تو اب آئیے تیسرا اور آج کی کلاس کی حد تک آخری مسئلہ. اب آپ گھوم کے پیج نمبر 1 پہ پہنچ جائیے, بس عمرہ تمتو دو چیزیں بتا دی گئیں, نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا, نمبر 2 طواف. اب آئیے نمبر 3 نماز طواف, چونکہ اس میں آگے کچھ نہیں لکھا, نماز طواف. اب آپ یہ پڑھنے کے بعد بکلیٹ بند کر دیجئے اور ہینڈ اوور کرنے کی تیاری کریں. نماز طواف, ہر واجب طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. واجب طواف اسے کہتے ہیں جو احرام کے بعد کیا جائے. تو ہر واجب طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے. لفظ بدل لو, حج کے 2 حصے ہیں, دونوں حصوں کے اندر جو طواف ہے اس کے بعد اس کی نماز واجب ہے. اور جو عمرے آپ کریں گے تو عمرہ بھی احرام پہننے کے بعد واجب ہے, اس کے اندر بھی طواف کے بعد نماز. یہ نماز 2 رکعت نماز ہے, بالکل فجر کے طریقے سے. البتہ مستحب یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھے اور دوسری میں قل ھو اللہ, مستحب, ورنہ چاہے تو انا انزلنا اور قل ھو اللہ کا بھی آپ کمبینیشن چلائیے. یہ نماز بالکل فجر کے طریقے سے ہے, البتہ مردوں کو بھی اجازت ہے چاہے زور سے پڑھیں چاہے آہستہ, اس کے کوئی مسئلے خاص نہیں ہیں صرف ایک مسئلے کے علاوہ. یہ نماز چونکہ صحن کعبہ میں پڑھی جائے گی اور صحنِ کعبہ کا جو پتھر ہے اس پر ڈائریکٹ سجدے کی اجازت ہے. تو کوئی تسبیح, کوئی مہر, کوئی سجدگاہ, کسی چیز کی ضرورت نہیں. کعبے کا جو صحن ہے وہ بنا ہی ایسے پتھر سے ہے جس پہ سجدہ ہو سکتا ہے. اب صرف اس میں ایک بات ہے جس کے لیے میں اس کو آج لے آیا, بنا ہی مسئلہ کل آ سکتا. یہ نماز اس کی واحد شرط یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑی ہے. پورے صحن میں ہر جگہ اجازت نہیں. کعبے کی دیوار سے, دروازے کی طرف والی دیوار سے 13 میٹر دور مقام ابراہیم, اتنا واضح کہ ہر ایک کو نظر آئے گا. جب طواف آپ کر لیں تو پھر آپ پر جو نماز بازی میں وہ اس طرح کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس کے پیچھے کعبہ. آج آپ کے دو قبلے ہوں گے, یہ اور کعبہ. تو اس کے پیچھے اس طرح نماز پڑھنا ہے کہ رخ اس کی طرف. دو آخری باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نماز میں بھی عورت اور مرد کا جو ڈسٹینس آپ کے مرضی کے فتوے میں ہے وہ مینٹین رکھنا ہوگا, خصوصاً آج کل. کیونکہ آغا سیسانی نے لکھا جب مجمع بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس مسئلے کی ضرورت نہیں, لیکن آج کل تو مجمع زیادہ نہیں. جو آپ کے مرضی کا فتوا ہے وہ کیا فتوا ہے؟ آغا امام خمینی کہتے ہیں کہ نماز میں عورت اور مرد میں کوئی مسئلہ فاصلے کا ہی نہیں. مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو تب بھی نماز صحیح ہے, عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو تب بھی نماز صحیح ہے, دونوں برابر کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو تب بھی نماز صحیح ہے, محرم ہو تب بھی صحیح ہے, نا محرم ہو تب بھی صحیح ہے. ختم بات, مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. امام خمینی کی تقریر کرنے والے چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو اس مسئلے میں سہولت سے فائدہ اٹھا رہے, سمجھے کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح دل چاہے نماز پڑھے. آغائے خوئی اور آغائے خامنائی فرماتے ہیں عورت اور مرد کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر دونوں برابر ہیں یا عورت آگے, عورت اگر پیچھے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آغائے خوئی کی تکلیف کرنے والے مرد جب نماز طواف پڑھیں تو اپنے آگے دیکھ لیں, ایک بارش سے کم فاصلے میں کوئی عورت نہیں. ہاں عورت ہونا مسئلہ نہیں, وہ نماز نہ پڑھ رہی ہے. اور دائیں اور بائیں میں بھی کوئی عورت ایک بارش سے کم میں نماز نہ پڑھے, پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی اور خامنائی کی تکلیف کی عورتیں جب وہ نماز پڑھے تو دائیں اور بائیں دیکھیں کہ ایک بارش کے اندر کوئی مرد نہیں, اور وہ پیچھے بھی دیکھیں گے کہ جہاں ان کے پیر ہیں اس سے ایک بارش پیچھے تک کوئی مرد نماز میں نہ ہو. انہیں آگے کے مسئلے کا خیال نہیں کرنا, بہت ہی آسان کامن سینس کا مسئلہ. اب آئیے آج کا آخری مسئلہ, جس کے بعد آپ کو زحمت تو بہت ہوئی, 2 بج گئے, ہمارا ارادہ 1:30 بجے سے ختم کرنے کا تھا, خالی آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ہوا. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. آج کا آخری مسئلہ جس کے ساتھ عمرہ تمتع کے 3 واجبات پورے ہو گئے, 2 واجبات جو بچے وہ ایک 15 منٹ کا, ایک 5 منٹ کا, 20 منٹ. اور 15 منٹ کے مردوں والے جو احرام کے 3 حرام ہیں, یہ اس کے بعد کل کے لیے میں بتا رہا ہوں. 35 منٹ کے بعد پھر 1 گھنٹے بہت اہم بات ہوگی کہ کاروان ابو ذر اپنا حج مدینے سے آتے وقت شروع کرے گا, اور ابھی ہم مکے جا رہے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے کل. ابھی آج کا آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا, پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ پیچھے سے مطلب پیچھے کہ یہ, لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پیشانی بالکل اس سے ٹکرائی ہے, اس کے قریب ہو؟ نہیں. پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صف میں اگر 5 آدمی, دوسری میں 10 آدمی, جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے سب پھیلتی جائے گی. خواتین کے لیے زیادہ اہم مسئلہ ہے, مردوں کے لیے نہیں. مردوں کے لیے آگے رش والے عمروں میں یہ مسئلہ بنے, لیکن رش والے عمرے آپ کب کریں گے؟ مدینے سے آ کر. ابھی تو آپ کے پاس تقریباً 20 دن ہیں, آپ کو 20 دن میں مسئلہ پیش نہیں آئے گا. آپ کوشش یہ کریں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 3-4-5-6 صفوں میں آپ کو جگہ مل جائے اور مل جائے گی. یعنی 5-6 صف اس طرح سے لیں کہ چھٹی صف یہ ہے مقام ابراہیم کی سیدھ. اب بالکل سیدھ نہیں, تھوڑا اس کا اینگل جو ہے نا یہاں جا کے براڈر ہو جائے گا. جب رش زیادہ ہوگا تو طواف کرنے والے ہی اتنا آگے تک طواف کر رہے ہوں گے کہ آپ کو نماز بہت آخر میں جگہ ملے گی. وہ مسئلہ میں وہی بتاؤں گا جس کی ابھی ضرورت نہیں, تو کیوں کنفیوز کروں. خواتین کا مسئلہ یہ ایک طرح سے مردوں سے الٹ. جب رش بہت زیادہ ہو جاتا تو حرم کی انتظامیہ جو ہے وہ اپنا کنٹرول کھو دیتی, انہیں کنٹرول ہی نہیں رہتا. اس وقت عورتیں جتنا قریب آنا جائے تو وہ آ جاتی. جب رش کم ہوتا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جگہ ہے پھر عورتوں کو پیچھے بھیجتے ہیں. بلکہ کبھی کبھار تو کوئی سخت اس دن اگر سپروائزر ہے تو عورتوں کے لیے جو جگہ بنائی گئی نماز کی وہ بالکل پیچھے بھی اور بہت سائڈ میں ہٹ کر دی. پیچھے میں تو پھر بھی ذرا صبر آ جائے کہ ہے تو اسی کی سیدھ نہیں وہ ادھر. روز آنا کا جو سپروائزر ہے یہ اس کی مرضی ہے, اس کے لیے وہاں کوئی قانون نہیں. تو کم مجمع میں عورت کے لیے نماز مشکل ہوتی ہے, زیادہ مجمع میں آسان. کس پوائنٹ آف ویو سے؟ کہ مقام ابراہیم کے قریب کے دور. تو مسئلہ سن لیجئے کہ مقام ابراہیم سے 25 صفوں تک اس کے پیچھے البتہ رہیں اسی کی سیدھ, بہت زیادہ رائٹ اور لیفٹ میں چلے گئے خواتین. 25 صفوں تک تو بالکل اجازت ہے بغیر کسی شک کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور آج کل 8 اکتوبر کو ہماری فلائٹ ہے تو زیادہ سے زیادہ 9 کو ہم نماز طواف پڑھ لیں. اتنا مجمع ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ جتنا پیچھے جائیں گے مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہونا چاہیے. البتہ جتنا پیچھے ہٹیں گے ذرا سا سب کا سائز بڑھتا جائے گا, لیکن بہت رائٹ پر یا بہت لیفٹ پہ نہ جائیے گا. باقی جو لوگ کاروان کے ساتھ عمرہ کرنے چلیں گے وہاں جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ساتھ ہوں گا, اس وقت میں دیکھ بھی لوں گا کیونکہ وہاں ہر آدھے گھنٹے کے بعد سچویشن چینج ہوتی ہے. اگر وہاں پر بدما بہت زیادہ ہو گیا اور عورتوں پہ بہت سختی ہو گئی تو وہاں پر زیادہ تفصیلی مسئلہ وہاں بتاؤں گا. لیکن امکان نہیں ہے آج کل کے کم مجمع میں, تو اتنا کافی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے چلے جائیے 25 صفوں تک, بالکل پیچھے, تھوڑا سا رائٹ تھوڑا سا لیفٹ, بالکل جائز نماز, مجبوری والی نہیں جائز. 25 صف تک تھوڑا سا رائٹ اور تھوڑا سا لیفٹ, بہت زیادہ رائٹ پر یا بہت زیادہ لیفٹ پہ نہیں جائیے. اور اگر بہت زیادہ مجمع ہوا جو اس کے چانس نہیں ہوا تو وہیں پہ یہ مسئلہ ہم بتائیں. اب یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہماری آخری کلاس یعنی کل والی دوبارہ بیسمنٹ میں ہوگی اور یہ ماڈل ہمارے پاس نہیں ہوگا, طواف کے نماز کے مسئلوں پر اس ماڈل کا کام ختم ہو گیا, صحیح میں اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسی طریقے سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماڈل کی تفصیل کے مسئلے پہ. اب میں صرف ایک چیز ایک منٹ میں چیک کر لوں اس کے بعد, جبکہ اس دوران اگر اصغر عباس صاحب, اس سے پہلے کہ ہم سب کو یہاں سے اٹھا دیں نا, آپ کو دو اعلان کر دیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. ایک دو اعلان سنیے پھر آپ کو ایک آخری زحمت دی جائے
گی. ویکسین بنائے کہ وہ لیڈیز جو لیڈیز والنٹیئر سپورٹ جو کریں یہ ختم ہونے کے بعد
اور پھر نماز بعد میں, پھر نماز کے بعد کھانا,
مطلب کھانا لیڈیز کے لیے ٹوائلٹ کرنی چاہیے.
اچھا
وہ جب تک یہاں آ جائیں گے جو نماز میں جینٹس میں جمع کر بعد جمع.
اچھا اب آپ کچھ اختتامی اعلان سن لیجیے, تقریر ختم ہو گئی. یہ ایک چیز میں دیکھ رہا تھا وہ اس میں نہیں ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اعلانات مسائل ختم ہو گئے, اب کوئی مسئلہ نہیں بچا. پیج 10 اس میں خانہ کعبہ کا نقشہ, اور آج خانہ کعبہ کا ماڈل آپ کے سامنے ہے. تو آپ اس نقشے کے اندر تقریباً وہ ساری چیزیں ہیں جن کو میں نے بتایا. جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ مکے میں دکھائیں گے. لیکن شادروان کا جو یہاں پہ ایک ماڈل بنانے کی کوشش کی گئی ہے, دو کلر الگ الگ رکھے گئے ہیں. یہ وہاں پہ دو زیارتیں, ایک کو کہتے ہیں مقام ماجن, ایک کو مقام جبرائیل وہاں پہ. اور جہاں پہ دیوار سے کوئی وہ جگہ ہم نے آپ کو بتا دی, دکھائی نہیں, وہ ابھی ہم دکھائیں گے. اس سے پہلے کہ آج کی تربیتی نشست کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچے, پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا. پہلا اعلان, ہمارے ڈاکٹر حضرات بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پورا آج ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. جو لیڈیز اپنی ویکسینیشن باقی, جیسے ہی تقریر ختم ہو وہ فوراً لیڈی والنٹیئر سے کانٹیکٹ کریں, تاکہ جو لیڈی ڈاکٹر یا نرس اب تک ویٹ کر رہی ہیں بیچاری اتنی دیر سے, جلدی سے ان کو ویکسینیشن لگا کے فارغ کیا جائے. اور مرد حضرات میں سے بھی جو ابھی تک ویکسینیشن باقی ہے وہ جینٹس والنٹیئر سے فوراً کانٹیکٹ کریں. ویکسینیشن کے اعلان کے بعد جب یہاں کا پروگرام ختم ہوگا تو پہلے نماز جماعت مردوں کے لیے, خواتین کے لیے مسلح ہوں گے, وہ چاہے تو جماعت میں شریک ہو چاہے فرادا پڑھے. لیڈیز کے لیے وضو خانے نیچے اسی بیسمنٹ میں ہیں جہاں ہماری تین دو کلاسیں ہوئی. جینٹس کے وضو خانے تو یہی ہیں, وضو کر کے آپ ابھی ٹھہر جائیے, اب آپ جائیں گے فوراً وضو کریں گے صرف واجبات والا, پھر واپس آ کے پہلے نماز پڑھیں گے. مردوں کے لیے یہیں پر یہ چاک پاٹ سب ہٹیں گے, مسلے بچھیں گے, یہیں پہ نماز جماعت کا انتظام. نماز کے فوراً بعد اب کھانے کا انتظام, اور کھانے کے فوراً بعد آج کی تربیتی نشست کا تیسرا حصہ. پہلا میرا بیان, دوسرا یہ نماز اور کھانے کا ذکر, تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوگا جس میں آپ کے پاس پاسپورٹ اور دوسری چیزیں آپ کو دی جائیں گی. تو نماز کھانے کے بعد فریش ہوئیے, پھر دوبارہ آ کر بیٹھیے. ویکسینیشن والے فوراً کانٹیکٹ کریں. نماز کی تیاری, وضو خانے مردوں کے اسی فلور پر ہیں, خواتین بیسمنٹ, لیکن دونوں کے لیے نماز کا انتظام اسی ہال میں, پھر کھانا ہے, پھر تربیتی نشست. اب آئیے آخری مرحلہ. خواتین, میرا مشورہ ہے جو ویکسینیشن والی ہیں وہ فوراً ابھی چلی جائے, ان کا ایک ٹریننگ کا حصہ رہ جائے گا, وہ رہ جائے. اب ہمیں ہمیشہ ایک طریقہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی دیکھا اور سنا, تمام مردوں سے کہیں گے وہ طواف کا ایک چکر لگائیں, حجر اسود سے شروع کریں, گھوم کے حجر اسود پر آئیں, اور پھر مرد یہاں سے نکل جائیں گے اور صرف جو خواتین ہوں گی وہ اس طرح چکر لگائیں گے. اور میں چیک کروں گا کہ کندھے کی غلطی کہاں ہو رہی ہے.
Thank you.
اب پوری تقریر میں صرف یہ پیج سکس آپ کے کام آئے گا, بس جا کے باقی چار واجبات کر کے. یہ چار واجبات آج کل ایک اکیلا آدمی ہے تو ڈیڑھ گھنٹے میں کر لے گا, لیکن اگر گروپ ہے ایک دوسرے کا انتظار ہے تو دو ڈھائی گھنٹے لگ جائیں گے. تو چاہے تو سیدھا سیدھا پہلے جائیں واجبات کریں اور پھر سیدھا اپنے ہوٹل یا مکان میں آئیں, عمرہ ہو چکا ہے نہائیں دھوئیں عام کپڑے پہنے اور ختم. یہ بھی اجازت ہے اور یہ بھی اجازت ہے. چار واجبات کی کوئی جلدی نہیں ہے شریعت کو. آپ پہلے اپنے ہوٹل یا مکان جائیں, کمرے وغیرہ جو آپ کو ملے اس میں آپ پہنچی, 125 آدمیوں کا کمروں میں جانا سامان لے جانا ڈیڑھ دو گھنٹے تو اس میں لگتے ہیں. پھر ٹوائلٹ کا واش روم استعمال کریں, تھوڑا سا آرام کر لیں, کچھ کھانا کھا لیں تاکہ طاقت آ جائے. آپ کو کھانا بھی انشاءاللہ مل جائے گا, آپ کو درود کا نعرہ بلند کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, مل جائے گا کھانا. تو اس کے بعد پھر آپ طاقت توانائی آ گئی, سفر کی تھکن, جدہ ایئرپورٹ کی تھکن, راستے کی تھکن, بلڈنگ کے کمروں میں جانا اور سامان لے جانا یہ تھکن, دو تین گھنٹے آرام کر لیں اور پھر عمرہ پورا کریں جو پیج نمبر ون پہ آ گیا. لیکن میرا اپنا مشورہ, شریعت نے دو اجازت دی, اب لیکن کو پہلے پورا کر دوں. لیکن جو حج والا عمرہ, حج والا جو ہم مدینے سے آتے وقت کریں گے, ابھی تو ہم مدینے جا ہی نہیں رہے, اس میں وہ خواتین جن کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو ہم پاک ہیں لیکن تھوڑی دیر میں ہی ہمارا پیریڈ شروع ہونے والا, ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ چاہے وہ حرم جائیں چاہے وہ گھر میں آرام کر. اگر ڈر لگ رہا ہے اپنی ڈریس کے اعتبار سے, جسمانی کیفیت کے اعتبار, ان پر واجب, جلدی سے ہوٹل کے نیچے ہی سامان رکھیں اور سیدھا حرم جا کے عمرہ پورا کر. اب یہ صفحہ نمبر کس کو یاد رہتے ہیں, لیکن یہ چھوٹی کتاب میں ان خواتین کے لیے یہ مسئلہ طواف کے مسائل کے بالکل شروع میں آیا ہے, یعنی پیج 66. اور یہ آیا بھی اس طرح ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, شیڈڈ کیا گیا ہے تاکہ, لیکن یہ مسئلہ ابھی کا نہیں, یعنی ابھی جو قافلے کے ساتھ خواتین مکے جا رہی ہیں, اگر مکے میں داخل ہوتے ہی ان کو یہ ڈر بھی لگ رہا ہو شاید ہم نجیس ہو جائیں, تب بھی ان پر واجب نہیں ہے کہ پہلے جا کے عمرہ پورا کرو. یہ صرف حج والے عمرے کا مسئلہ جو ہم مدینے سے واپسی میں کریں, لیکن ویسے بہرحال بہتر تو لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے فوراً عمرہ نہ کیا اور آرام کر کے گئے اور واقعاً پیریڈ شروع ہو گئے تو ان کو 7 دن احرام میں مزید بیٹھنا پڑے گا, لیکن وہ ان کی مرضی. اچھا اب آئیے, یہ تو ہو گیا خاص مسئلہ, وہ بھی جو کہ فی الحال پیش نہیں آئے گا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. عام مسئلہ یہ بنا کہ دونوں طریقے سے اجازت ہے, لیکن ہمارا مشورہ یہ خاص طور پر کاروان ابو ذر کے حاجیوں کو, آپ میں سے تقریباً ہر آدمی حج تو پہلی دفعہ کر ہی رہا, عمرہ بھی پہلا کر رہے ہیں اکثریت. حج کے حوالے سے تو پورا 100% کاروان نیا, عمرے کے حوالے سے بھی اکثریت اس سے پہلے نہیں گئی, پہلی دفعہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں, پہلی دفعہ دو رکعت کی نماز بھی آپ کسی کو سکھائیے, تو ایک دفعہ میں اس کو نماز نہیں آتی, باہر تو یہ بہت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نان مسلم مسلمان ہوا نماز اس کو سکھائی نماز پڑھا پہلی نماز رکو نہیں کیا جاتا گر جاتا سجدہ نہیں کیا جاتا زمین پہ بچھ جاتا نماز جیسی دو رکعت کی عبادت تو آپ کا بچہ آپ کے گھر میں دو سال کا شروع کر دیتا لیکن نئے آدمی کی بات تو عمرہ اور حج اور طواف تو بہرحال آپ میں سے سب کے لیے یہی کیفیت تھکن نیند کی کمی غذا کی کمی چڑچڑا پن مزاج میں آنا جب عمل شروع کریں تو ہر چیز میں جلدی کی جلدی جلدی فارغ ہو جا کے نہا دھو کے آرام کرو تجھے مزہ ہوتا ہے عمرے کا وہ ختم ہو جاتا اور نئے آدمی کے لیے بہت ساری غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا اس لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ حضرات خواتین مکہ پہنچ کر آرام کریں اور پھر ایک مناسب وقت پہ عمرے کے لیے جائیں کاروان اجتماعی طور پہ عمرہ کرے گا وہ تو اسی پہ عمل کرے گا ہم فوراً نہیں جائیں گے تھوڑا آرام کرنے کے بعد وہ اناؤنسمنٹ وہیں پہ ہوگا لیکن جو لوگ پہلے عمرے کر چکے ہیں یا پہلے حج کر چکے ہیں غلط بیانی کر کے کاروان میں آ چکے ہیں یا یہ تقریر سن رہے ہیں کسی اور کاروان میں تو ان کے لیے یہ ہے تو ٹھیک ہے اگر ان کو اتنا تجربہ ہے تو وہ پہلے جا کے عمرہ کرنا چاہے تو اجازت ہے لیکن عمرے میں ایک چیز کی کیلکولیشن کیجیے گا کہ کوئی واجب نماز کا وقت نہ ٹکرا رہا کیونکہ نماز کے وقت وہ سارے واجبات روک دیتے ہیں سارے واجبات نماز کے وقت روک دیے جاتے ہیں درود بھیجیں جوس وغیرہ دے چکے ہیں ہاں جیسے ہی آپ بھیج دیجیے تو جب بھی آپ اکیلے عمرہ کرنا چاہیں تو اس بات کا خیال کیجیے گا کہ کوئی واجب نماز کا وقت نہ ٹکرا رہا ہو واجب نماز سے مطلب ہے حرم کی کوئی نماز جماعت اس لیے تو آج ایسے ہی جماعت شروع ہوتی ہے سارے عمرے کے واجبات روک دیے جاتے ہیں اگر آپ طواف کر رہے ہیں طواف روک دیا جائے گا اگر آپ سعی کر رہے ہیں صفا مروہ کی روک دیا جائے گا اور درمیان میں روکا جائے گا یعنی آپ اس وقت جہاں پر بھی ہوں آدھے عمل میں ہو تو وہاں روک دیں گے اور یہ رک جانا عمل کا تسلسل ٹوٹ جانا یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے اس کا حل ہے اسلام کے پاس لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالے ہی کیوں اب مثلا اگر آپ رات کو پہنچ گئے وہاں چار بجے یا ساڑھے تین بجے آپ نے کہا ابھی فوراً جاتا ہوں یہ نماز فجر کا ٹکراؤ ہوگا اور آپ کا طواف خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں آپ ساڑھے دس بجے دوپہر کو پہنچے صبح کو آپ نے سامان رکھا کمرے میں بھی نہیں گئے سیدھا حرم گئے آپ کو زہر کی نماز ٹکرائی بھائی تین بجے آپ گئے آپ کو عصر کی جماعت ٹکرائی عصر سے لے کے عشاء تک تو وہاں عام دنوں میں بھی بہت رش ہوتا ہاں اگر شریعت کہتی کہ بھائی واجب ہے فوراً عمل فوراً کرنا تو جتنی زحمتیں ہوتی ہم برداشت کرتے جب اسلام نے کہا کوئی جلدی نہیں ہم کو تو ایسا وقت منتخب کیجئے کہ کافی دیر تک کوئی نماز کا ٹکراؤ نہ ہو اور ایسے عام طور پہ دو ہی وقت ہوتے ہیں ایک سورج نکلنے سے لے کے ظہر کی اذان تک پانچ چھ گھنٹے کوئی نماز نہیں اور ایک عشاء کے بعد سے لے کے نماز فجر تک آٹھ نو گھنٹے خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی اصل بات یہ تھی کہ آپ مکہ پہنچ گئے اور اب آپ کو اپنے عمرے کے باقی واجبات پورا کرنا باقی واجبات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم ہے طواف طواف کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا طواف کا چارٹ بھی اب آپ کے سامنے ہے اور یہ میں اس کی مدد زیادہ لوں گا تاکہ فی الحال دو چار پانچ منٹ میں بھی بیٹھ جاؤں اس کے بعد تو مجھے آخر تقریر تک کھڑے ہی رہنا طواف طواف کے اندر طواف شروع کرنے سے پہلے چار پانچ باتیں کا خیال کرنا واجب اور پھر طواف کا طریقہ. چارٹ میں شرائط لکھا ہے, یہ طواف سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہے یہ چیز, اور پھر طریقہ لکھا. شرائط طواف بالکل نماز جیسا مسئلہ, یعنی یہی چیز نماز میں بھی, شرائط نماز اور طریقہ نماز. طریقہ نماز کو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھتے ہیں واجبات نماز, تو طواف کے طریقے کا مطلب واجبات طواف. ان کو نماز کے مسئلے پتا, ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا, پڑھتے ہیں تفصیلی مسئلے نہیں معلوم, وہ نہیں, جن کو پتا. طواف بہت زیادہ نماز سے ملتا جلتا عمل, شرائط طواف تقریباً یہ وہی نماز جیسی چیزیں. اب آپ دیکھ لیجیے, نمبر ایک نیت. کل تو میں نے آپ کو اتنا بتایا تھا کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوگی تکبیرۃ الاحرام, نیت نماز سے پہلے. اسی طرح سے طواف جب آپ کرنے جائیں گے تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا, تو میں آپ کون سا طواف کر رہے ہیں, حج کا ہے کہ عمرے کا ہے, حج کا ہے تو پارٹ ون کا ہے کہ پارٹ ٹو کا ہے. نیت آپ کو کرائی بھی جائے گی اور نیت کے پرچی آپ کو تقسیم بھی کر دیے جائیں, تو اس کے لیے وقت نہ لگائیں. نمبر دو بدن اور لباس پاک, یہ نماز کا بھی مسئلہ. نماز شروع کرنے سے پہلے جسم اور لباس پاک, یہی طواف کا مسئلہ. صرف ایک فرق, فرق یہ ہے کہ نماز میں انگشت شہادت کی پہلی پور اتنا خون معاف ہے نماز, طواف میں معاف نہیں. دو مسئلے مکس اپ نہ کیجیے گا. میں نے شروع تقریر میں کہا کہ احرام میں اگر اتنا خون لگ جائے تو وہ معاف, وہ احرام کی بات ہے. یعنی احرام اگر آپ نے دو بجے دوپہر کو پہنا میقات پر, اور طواف آپ کریں گے رات کے گیارہ بجے, تو دو بجے دوپہر سے گیارہ بجے تک احرام پہ اتنا خون لگا ہے تو وہ معاف ہے, لیکن طواف جب شروع کریں گے تو اتنا خون بھی معاف نہیں, اس کو بھی دھونا ہے یا بدلنا. تو احرام الگ چیز ہے, طواف الگ چیز ہے. اس میں بھی میں اور مسئلے بتا سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں. یہ بھی بالکل نماز جیسا مسئلہ, بدن بھی پاک ہونا چاہیے طواف کے وقت اور لباس. تو فی الحال تو آپ کا لباس آپ کا احرام ہی ہوگا, لیکن جو آپ حج کا دوسرا حصہ جب کریں گے اس کا طواف عام کپڑوں میں ہوگا, ان کپڑوں میں. تو جو بھی آپ کا لباس ہو, چاہے لباس احرام ہو چاہے لباس عادی عام لباس, طواف کے وقت اس کو پاک ہونا ضروری ہے. نمبر تین, طواف سے پہلے وضو یا غسل آپ نے کیا ہو, وہی نماز کا مسئلہ. کہ اگر غسل واجب تھا غسل جنابت وغیرہ تو وہ کریں اور پھر نماز پڑھیں گے, یہی طواف, اور اگر کوئی غسل واجب نہیں تو وضو کرنا. نمبر چار, جتنا لباس نماز میں ضروری اتنا طواف میں بھی ضروری. تو خواتین کا تو مسئلہ, ان کا احرام اور ان کا لباس سب ایک ہوتا, اور مردوں کے لیے بھی ابھی جو وہ عمرے کریں گے اس میں احرام پہنیں گے, لیکن جو آپ نے سنا نا حج والا جو طواف کریں گے تو اس میں چاہیں تو اپنے لباس کو مختصر کر سکتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا. مختصر کے کیا مطلب, خالی انڈر ویئر پہن کے جا کے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں, لیکن کوئی جائے گا گھر میں ابھی نماز نہ پڑھی جائے ایسی اکیلے کمرے میں, جو بیس رات کے مجمع میں کہاں پہ آپ ایسا طواف کریں گے. تو یہ مسئلہ خالی مسئلے کی حد تک. چوتھی چیز, نماز کا جتنا بدن آپ کا چھپا ہو, مردوں کا جو چھپا ہی رہتا اور خواتین کو تو بار بار تاکید کر دی گئی ہے. پانچویں شرط صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں, اور وہ یہ ہے کہ ختنہ شدہ ہونا چاہیے. اب یہ بہت ہی مختصر, یہ مسئلہ ہمارے ہاں پیش نہیں آتا. ہمارے ہاں اسلامی ماحول ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی اسلامی واجبات مستحبات کا والدین خیال کرتے ہیں, بلکہ آج کل تو کچھ تربیت اولاد کا زیادہ ہی شوق ہو گیا. بچے کی پیدائش سے پہلے عورت حاملہ ہے وہیں پہ بہت سارے ایسے عمل شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی قافلے میں ایسا ہے جس کا یہ مسئلہ ہو تو وہ الگ سے پوچھ لے, ایک یا دو ہی ہوں گے, ویسے اتنے بھی نہیں ہوں گے, وقت کیوں ضائع کیا جائے. یہ والے مسئلے نماز اور طواف میں فرق ہے. نماز غیر مختون بھی پڑھ سکتا ہے, اس کی نماز بہرحال صحیح, طواف صحیح نہیں. یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ اگر ختنہ نہیں ہے تو گناہ ملے گا, طواف ہو جائے گا, نہیں, طواف ہی غلط ہے. اب یہ جو پانچ باتیں ہیں, پانچویں کو چھوڑ دیجیے, چار باتیں وہی نماز والی, نیت کرے, کپڑے اور جسم پاک ہو, وضو کرے, اور جسم اتنا چھپا ہونا چاہیے. مگر اس میں سے بھی ایک مسئلہ خاص طور پر آج کل کے زمانے میں تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے. میں اس وقت اس کو بہت مختصر بتاؤں گا تاکہ جو ماڈل ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں. اگر میرا یہ مختصر بیان کافی نہیں ہوا تو اس مسئلے کو ہم کل کی تقریر میں بتا دیں گے. وہ یہ ہے کہ مسئلہ نمبر تین, شرائط طواف میں نمبر تین, وضو ہونا چاہیے. وضو یا غسل تو اس لیے لکھا گیا کہ اگر کسی جوان پر مکہ پہنچنے کے بعد, آپ نے سنا نا کہ ہم لوگ آرام کریں گے چار پانچ گھنٹے, اگر اس دوران غسل جنابت واجب ہو گیا تو جو غسل تو کرے گا تو وہی اس کے لیے کافی ہے, اسی میں طواف کر. جو عورتیں پیریڈ میں ہوں گی جو پیریڈ سے پاک ہوں گی تو جو غسل کریں گی, تو آغا خوی اور آغا سیستانی کے ہاں واجب غسل کے بعد وضو نہیں, تو اسی غسل سے جا کے طواف کرے. امام خمینی اور آغا خامنہ ہی کے ہاں عورتوں کے غسل کے ساتھ وضو ہے. دیکھیں بظاہر بہت آسان مسئلہ, جو آپ نماز میں اپنے بچے کو بھی سکھاتے ہیں اس کو بھی معلوم کہ بغیر وضو کے نماز نہیں. آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اس میں تفصیل, وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل بہت زیادہ چینج ہو چکا, چنانچہ گیسٹرک پرابلم ایک ایسا مسئلہ بہت سے لوگوں کے لیے بن گیا کہ ان کا وضو بار بار ٹوٹے جاتا. اور اسی طرح سے مردوں میں تو خاص طور پر کچھ ایسی بیماریاں 40 سال کے بعد ہیں کہ پیشاب کے قطرے بار بار خارج ہوتے ہیں. اب ان کا مسئلہ میں نے کہا میں بہت مختصر بتاؤں گا. اچھا یہی مسئلہ نماز میں بھی پیش آتا, لیکن نماز میں یہ ہے کہ دو تین چار منٹ کی نماز ہوتی, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ تین چار منٹ تک کنٹرول کر سکتے ہیں, کچھ تو یہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ثواب تو کم سے کم پورا اگر خانہ خدا خالی کوئی بھی نہ ہو تب بھی وہ سات چکر 15 سے 20 منٹ تو لگتے ہیں, اور مجمع اگر ہوا تو 35 منٹ 40 منٹ 45 منٹ. تو وہ لوگ جو نماز کی حد تک مثلا گیس وغیرہ روک سکتے ان کے لیے بھی ثواب میں مشکل. تو اس کے لیے بہت ہی مختصر دو جملے. نمبر ایک, ہر عبادت میں شک بہت بڑی خرابی ہے, قطن توجہ نہ دیں, حج میں تو اور زیادہ. تو شاید گیس خارج ہو گئی, شاید پیشاب کا کچرا نکل گیا, شاید وضو ٹوٹ گیا, شاید میں کوئی توجہ نہ دیں. توجہ نہ دے کے مطلب کیا ہے کہ نہ اس وقت توجہ نہ دے نہ بعد میں چیک کر, ضرورت ہی نہیں زحمت میں پڑنے. اور نمبر دو, کہ بہرحال اگر شک نہیں ہے یقین ہو گئے, البتہ آدمی وسواسی نہیں, جسے بار بار شک آتا ہے وہ وسواسی ہے, وہ تو اپنے یقین پہ بھی توجہ نہ دے, سمجھے میرا وضو ہے. لیکن اگر بہت زیادہ شکی نہیں, طلاق میں اسے یقین ہو گیا کہ گیس کا یا وضو کا پیشاب کا مسئلہ پیش آیا, تو پھر بہتر یہ کہ وہ مجتہد کی کتاب میں وضو ٹوٹنے کے مسئلے پڑھ, یعنی حج والی کتاب میں, توضیح المسائل میں نہیں. لیکن بہت مختصر میں بتا دوں, اگر آدھے طواف سے پہلے وضو ٹوٹا ہو یقین ہو گئے تو چھوڑ دیں اس طواف کو, گیا بیکار ہو گیا, وضو کیجئے اور دوبارہ نیا طواف کیجئے. اور اگر آدھے کے بعد ٹوٹا ہو وضو, یہ فیسلٹی نماز میں نہیں, اور یہ والی فیسلٹی مریض کے لیے بھی اور صحت مند کے لیے بھی, ایک بالکل نارمل آدمی اتفاقا وضو ٹوٹ گئے, آدھے طواف سے پہلے ٹوٹا ہے تو طواف غلط ہے دوبارہ کریں, آدھے کے بعد ٹوٹا ہے تو طواف تو آپ نہیں کر سکتے آگے, لیکن جتنا کر لیا ہے وہاں تک صحیح. جائیے وضو کر کے دوبارہ وہیں سے اسٹارٹ کیجیے اور باقی ماندہ مکمل کیجیے. آدھا چیزیں جائیں گے آپ پوچھیں گے یہ بھی کوئی سوال؟ جی ہاں سوال. اگر ایون نمبر کا طواف ہوتا تو آدھے کا پہچاننا آسان, چھ چکر ہوتے تو تین آدھا, آٹھ ہوتے تو چار آدھا, طواف سات, سات چکر, سات کا آدھا کیا, ایسے تو ساڑھے تین. لیکن بعض مہاراج یہ کہتے ہیں کہ طواف کا چکر پورا مل کے ایک چیز ہوتی ہے, ساڑھے والے کچھ نہیں. تو تین تک اگر وضو ٹوٹا تو آدھا سے پہلے, چار کے بعد ٹوٹا تو آدھے کے بعد, تین اور چار کے بیچ میں ٹوٹا تو آگے کوئی بھی احتیاط واجب, ساڑھے تین پہ ٹوٹا تو کہتے طواف کے چکروں میں ساڑھے والے نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اور اگر وضو ہمارا ساڑھے میں ٹوٹا تو ہم کیا کریں گے؟ بحث تو ہم سے نہیں پوچھے گی کہ بھئی یہ چلے گا ساڑھے کہ نہیں چلے گا, پیشاب کا خطرہ تو نہیں پوچھے گا. تو پھر آگاہ کوئی ایک احتیاط لگاتے ہیں, لیکن چونکہ دوسرے مراجے کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. پھر بھی کسی کو احتیاط پہ احتیاط پڑھنے کا شوق ہے تو پیج 66 کے مسئلے پڑھ لے. تو اصل خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ آدھے کا مطلب ہے ساڑھے تین, ساڑھے تین سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹا تو وضو دوبارہ کیجیے گا, جتنا آپ نے کیا سب بیکار, دوبارہ زیرو سے اسٹارٹ. ساڑھے تین کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا تو دیکھ لیجیے گا کہاں وضو ٹوٹا ہے, وہ جگہ یاد رکھیے گا, جائیے گا وضو کر کے دوبارہ وہیں سے شروع کیجیے گا. یہ تو بہت آسان حل ہے اور یہ ہر ایک کے لیے, صحت مند کے لیے بھی, بیمار کے لیے. کیا بیمار سے میری مراد بخار نزلہ زکام کا بیمار نہیں, وضو ٹوٹنے کا جسے مرض ہو, پیشاب گیس یا اور کوئی ایسی وضو توڑنے والی چیز. نیند اس میں نہیں آتی, بعض لوگوں کو بہت نیند آتی, ہم دیکھتے بھی ہیں, ایسا تو نہیں کہ اندھے ہیں نا, آئی سائٹ کمزور ہے, لیکن سوتے لوگ تو نظر آتے ہیں, سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, پھر سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, پھر سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں اب پانچ منٹ رہ گئے کلاس ختم ہونے میں, پتا چلتا ہے کہ پھر بھی 45 منٹ مولانا نے کھینچ لی. تو خیر وہ والے لوگ, ان کو تو بہرحال بار بار وضو کرنا, باقی پیشاب پیخانہ اور ریا. اس میں یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو وضو کا پانی اپنے ساتھ رکھیے, اور جہاں طواف کرتے وقت وضو ٹوٹے, چاہے آدھے سے پہلے چاہے آدھے کے بعد. اب یہ فائدہ ملا بیمار آدمی کو, آدھے سے پہلے میں بھی اگر وضو ٹوٹے تو وہیں وضو کر لیجیے, لیکن مختصر والا, وہ اتنا پانی نہ بھاگیے کہ سہنے طواف گندہ ہو جائے اور آپ کا وضو تو وضو, آپ کا طواف بھی پولیس توڑ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے. بہت مختصر پریکٹس کیجیے. اور اگر ایسا بھی نہ ہو یا مشکل ہو رہا تو بیمار آدمی طواف سے پہلے وضو کرے, اس کے درمیان جتنی مرتبہ پیشاب کا قطرہ نکلے گا یا گیس خارج ہوگی, پورا طواف درست اس کا ہے, نماز طواف کے لیے دوسرا وضو کرنا, یعنی اس کے لیے وضو ٹوٹنے کی معافی رہے گی. اب یہاں پہ ایک اور ضمنی مسئلہ آتا ہے, اس کو میں صرف بتا رہا ہوں, اس کا حل نہیں بتا رہا ہوں. جہاں جہاں صحت مند آدمی کے لیے حکم ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو دوسرا وضو کرو, حرم کے صحن میں جو زمزم کا پانی رکھا ہے کیا اس سے کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ کل. تو ابھی بات یہ بنی کہ طواف سے پہلے آپ ہوٹل سے نکل کے خانہ خدا کے قریب آئے. کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے جو دعا مانگی جائے وہ قبول, اس کے لیے بھی تیار ہو کے جائیے گا. اور پھر آپ خانہ خدا کے قریب پہنچے, خانہ خدا ایک بڑی مسجد کے درمیان ہے, مسجد کا نام ہے مسجد الحرام. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, قرآن میں بھی اس کا نام آیا, پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو شب معراج مسجد الحرام سے لے گیا. وہ مسجد ایک بہت بڑی مسجد ہے, اس کے بالکل بیچ میں خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلا صحن جس میں طواف ہوتا. شریعت میں اس صحن کا نام ہے مطاف, جہاں پہ طواف ہوتا. صحنِ کعبہ, کے ایف سی کا برگر نہیں ہے, تو وہ صحنِ کعبہ جو ہے اس میں طواف ہوتا. وہاں پہنچے آپ, اب آپ کو طواف شروع کرنا. فوراً آپ نے نیت کی, اپنا بدن, اپنا لباس, اپنا وضو چیک کیا. خواتین نے خاص طور پہ دیکھا کہ لباس پاک بھی ہے اور کورنگ بھی کر رہا ہے جسم. اب آپ کو طواف شروع کرنا. طواف کا طریقہ پہلے تو مختصر چیز, طواف کا مطلب ہے یہ خانہ کعبہ, اس کے گرد یہ والا چارٹ ہٹا لیجیے. خانہ کعبہ یہ جو آپ کے سامنے, اس کی ایک شبی, اس کے گرد آپ کو سات چکر لگانا. طواف کے بہت سے مسائل نماز جیسے ہیں, مگر ایک فارمولا یاد رکھیے کہ نماز کے اندر رکعتیں کم زیادہ ہوتی ہیں. کوئی دو رکعت کی نماز ہے, کوئی تین کی ہے, کوئی چار کی. طواف ہمیشہ اس کے سات چکر ہوں گے. طواف الگ لفظ ہے, چکر الگ لفظ ہے. عربی میں کہتے ہیں طواف اور شوط, شوط مانے چکر. تو ہر طواف سات چکروں پر ہوگا. یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ مثلا عمرہ مکمل کر کے طواف النساء کر لیں, اب آپ کو نہیں پوچھا مولانا اس کیا طریقہ ہے, اس میں کتنے چکر ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ دوران حج اپنے والدین کے لیے طواف کریں, مولانا اس میں کتنے چکر ہیں. جتنے طواف آپ سنیں گے, واجب طواف ہو, سنت طواف ہو, عمرے کا طواف ہو, حج کا طواف ہو, پہلا طواف ہو, آخری طواف ہو, سب کے اندر طریقہ بھی یہی ہے اور اس کی رکعتیں. طواف کے چکر کو رکعت سمجھیے, سات کو فکس. یہ لوگ ایک مختصر بات کے خانہ خدا کے گرد سات مرتبہ گھومنا, لیکن اس کے اندر کچھ واجبات. یہ بہت بڑا پوائنٹر. یہ تو شرائط طواف تھی, یعنی جو طواف سے پہلے. یہ ہے طواف کا طریقہ. طواف کے طریقے میں امام خمینی کے نزدیک آٹھ باتیں واجب, باقی مراجع کے نزدیک سات باتیں واجب, اور ایک پھر الگ سے نوٹ ہے. گویا آپ کی آسانی کے لیے امام خمینی کے نزدیک طواف میں نو چیزیں واجب ہیں, باقی مراجع کے نزدیک آٹھ. پہلے تو ہم خالی پڑھتے چلے جائیں, جیسے اگر کوئی پوچھے نماز کے واجبات تو ہم پہلے پڑھیں گے تکبیرۃ الاحرام, الحمد کا سورہ, دوسرا سورہ, رکوع, سجود, تشہد, سلام, پھر بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. طواف کا طریقہ یہ تو آپ نے سن لیا کہ سات چکر ہیں, وہ بھی اس میں ایک شرط آئے گی. اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود سے طواف شروع کریں, اور دوسرا ہے کہ وہیں پہ ختم کریں. تیسری شرط یہ ہے کہ طواف کے درمیان خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف رہے, جیسے میں کھڑا ہوں. چوتھا واجب ہے کہ طواف ہجر اسماعیل کے باہر سے ہو. یہ دیوار ہجر اسماعیل ہے, ابھی میں اس کو بتاتا ہوں. پانچویں چیز یہ واجب ہے کہ طواف میں شادروان پہ نہ چلے. شادروان پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا, تو ان کو آواز آ رہی ہوگی کوئی چیز پھک پھک کی جا رہی ہے. شادروان خانہ خدا کی دیوار کے نچلے حصے کا نام. ابھی سمجھاتا ہوں, طواف اس کے اوپر نہیں چلے. چھٹی چیز جو ابھی میں نے رکعتیں بتائی تھی کہ خانہ کعبہ کے گرد پورے سات چکر لگانا, نہ سات سے کم ہو نہ سات سے زیادہ. اب یہ کم اور زیادہ سے آپ کے ذہن میں جو چیز آئی ہے وہ غلط ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے چھ بھی نہیں چلیں گی اور آٹھ بھی نہیں چلیں گی, وہ تو ٹھیک ہے, سات چکر اور دو قدم بھی نہیں چلیں گے. پورا آٹھواں نہیں لگایا, صرف دو قدم آپ نے بڑھا دی. طواف کے اوپر آپ لگائیے کراس, گیا گیا طواف. یا یہ کہ سات چکر لگائے, ساتویں چکر سے دو قدم پیچھے آپ نے اپنا طواف پورا سمجھ کے باہر چلے گا, صرف دو قدم کم رہے گا, پورا طواف غلط. تو طواف سات سے کم نہ ہو اور زیادہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا چکر ایکسٹرا, نہیں, ایک قدم بھی اگر ایکسٹرا ہو گیا یا ایک قدم بھی کم رہ گیا تو گیا طواف. ابھی اور اس کو سمجھانا. ساتویں شرط نماز والوں کو پتا ہے, موالات. طواف مسلسل ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ایک چکر لگایا باہر گئے تو کیا 555 کھایا تھوڑا بہت پھر واپس آ کے دوسرا جگہ نہیں ساتوں چکر ایک ساتھ. آخری وہ شرط ہے جو صرف امام خمینی کے نزدیک واجب ہے, باقی مراجع آج کل اس کو واجب نہیں سمجھتے, اور اسی لیے شرط کیونکہ تین مراجع کے نزدیک واجب نہیں اس لیے یہ آخری شرط شروع ہو رہی ہے لفظ بہتر سے. واجب نہیں یہ بہتر, بہتر کا مطلب واجب نہیں. بہتر ہے کہ طواف خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے ہو. اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ سے کتنا دور جانے کی اجازت ہے, یہ شرط جو ابھی میں سمجھاؤں گا. لیکن لفظ بہتر میں آ گیا کہ تین مراجع کے نزدیک فاصلے کی کوئی شرط نہیں, جتنا بھی دور چلے جائے صحیح. جو چار مجتہدین کے فتوے ہم بتا رہے ہیں ان میں صرف امام خمینی کہتے ہیں کہ فاصلہ شرط, اور نویں شرط یہ ہے کہ چکروں کی تعداد میں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ذرا سا ٹیڑھا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں چار رکعت نماز تو چار منٹ میں ہو جائے, اس میں لوگوں کو شک ہوتے ہیں تیسری رکعت ہے کہ چوتھی, دوسری ہے کہ تیسری, چوتھی ہے کہ پانچویں. تو 45 منٹ میں طواف جس میں چار نہیں سات چکر, تو یہ میرے حساب سے پورے چار نئے حاجی کے لیے یہ دو مسئلے بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے چھٹا کہ سات چکر ہو, نہ قدم زیادہ ہو نہ قدم کم, اور دوسری یہ نویں شرط شک نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جو آخری نوٹ ہے, کیونکہ وہ بہت مختصر ہے تو اس کو میں پہلے پڑھ دوں. فی الحال جو ہمارے مراجع ان کے اعتبار سے طواف کعبے کے صحن میں ہوگا. مجمع بہت بڑھ گیا ہے آج کل, سعودی حکومت ایک دو منزل اور تین منزل تک پہنچا دیا ہے مسجد کو, اور مجمع سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ اوپر کی منزلوں سے طواف کرتے ہیں, وہ مجمع کم ہوتا. ابھی تک جو ہمارے مراجع ان کے اعتبار سے اوپر کی منزلوں سے طواف نہیں کرے, اب اوپر جو کم لوگ ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ نیچے جب آپ کا طواف آدھے گھنٹے کا ہوگا تو اوپر وہ طواف میں تین گھنٹے لگے گے, بہت بڑا وہ اس کا راؤنڈ بنتا. یعنی نیچے جتنی دیر میں آپ سات چکر لگائیں گے اوپر شاید ایک یا دو ہی چکر. اس لیے یہ مسئلے کو لوگ فی الحال تو استعمال نہیں کرتے ہیں, ابھی جو ہم لوگ جائیں گے اس وقت, لیکن حج کے قریب ممکن ہے کہ اس کی ضرورت پڑے تو میں وہاں تفصیل سے بتاؤں. ابھی بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ حضرات اور خواتین یہ جو طواف شروع میں کرنا ہے بس 12-15 دن تک, یہ سب نیچے ہی کی منزل سے کرنا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں, کاروان ابودر میں ویل چیئر کا کوئی کیس ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ جب فارم بھرا تھا اس وقت نہیں تھے بعد میں بیمار ہوگا, تو ویل چیئر پر سعودی حکومت پابندی لگا دیتی ہے کہ نیچے تم چلا ہی نہیں سکتے, اس کو مجبور ہے اوپر جانا, پھر کیا کرے. لیکن یہ مکے کا مسئلہ ہے کیونکہ آج کل نیچے ویل چیئر بھی چلانے کی اجازت ہے جہاں سب لوگ طواف کر رہے ہیں, تو فی الحال ایسے مسئلے پہ وقت نہیں لگاتے ہیں جس کی کسی کو ضرورت نہیں. آئیے اب ہم یہی شرطوں کو, ہاں والنٹیئرز میں سے کوئی ہے کہ نہیں ہے, یہ والا چارٹ ہٹائی ذرا حجر اسود نظر آ جائے لوگوں کو. اچھا آئیے اب ہم ان شرطوں کو جو بظاہر, اور یہ کرسی بھی اٹھا لیجیے, یہ شرطوں کو بتاتے وقت پہلے ذرا سا خانہ کعبہ کے نقشے کو سمجھائیں. خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک چوکور عمارت, اور اس میں سب سے نمایاں چیز کعبے کا دروازہ ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم اس دروازے کی مدد سے, اسے اپنا پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں, اس کی مدد سے سمجھاتے ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے کو دنیا کے عام دروازوں سے ایک یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے یا فرق ہے کہ دروازے ہمیشہ زمین سے بنائے جاتے ہیں تاکہ آدمی اندر داخل ہو. خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے ایک آدمی کے قد کے برابر اونچا, یعنی جب یہ دروازہ کھلے تو جا ہی نہیں سکتا, اس کے لیے پہلے ایک سیڑھی لگانا پڑے گی. ایک آدمی کا قد جو ہے اس کے اوپر سے دروازہ شروع ہوتا. تو خانہ خدا کا دروازہ
کیا یہ کام ہی نہیں کر رہا؟
یہ کام تو کر رہا ہے,
اس میں وہ پرابلم تو نہیں کرے گا.
اچھا
نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے, ایک لگانا ہی لگانا. اچھا ٹھیک. وہ عابد صاحب, وہ جو آپ نے ایک بکلیٹ وہ دیا تھا نا حجیوں کو, الگ الگ کاٹ کے وہ بھائی گئے یہاں اسے, ابھی اس کی ضرورت نہیں.
خانہ خدا کا دروازہ, اس دروازے کا طواف سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اس دروازے کی مدد سے دو چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی جن کا طواف سے تعلق. خانہ خدا چوکور ہے, تو چوکور کا مطلب اس کے چار کارنر یا چار کونے, اور ہر کونے کا ایک نام ہے. پہلا کونا جو بالکل دروازے سے ملا ہوا ہے, اب کراچی کے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو یہ چیزیں بتانا ذرا سا عجیب لگ رہا ہے, لیکن کتنے ہی لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے عرب مصری وہ یہ چیزیں بھی نہیں جانتے. دروازے سے بالکل پہلے والا جو کونا, وہ نیئرسٹ ہے دروازے سے, پہلے جو کونا آئے گا جس کے بعد دروازہ شروع ہوتا ہے, اس کا نام ہے رکن. اور اس میں حجر اسود لگا ہے. حجر اسود خانہ کعبہ کے دروازے میں ایک پتھر ہے, کونے میں ایک پتھر ہے کارنر میں, اور اس کے چاروں طرف چاندی کا ایک کیس یا حلقہ بنایا گیا. جو لوگ حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں وہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں منہ ڈالتے ہیں تب حجر اسود تک ہونٹ پہنچتے ہیں. تو یہ حجر اسود اس وقت اس لیے اس کو سمجھایا جا رہا کہ طواف شروع بھی یہاں سے ہوتا ہے, ختم بھی یہاں سے. پہلے حجر اسود سمجھیے, اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ آئے گا, اور دروازے کے تقریباً سامنے 26.5 ہاتھ 13 میٹر یا 13 گز خانہ کعبہ کی دیوار سے تقریباً 13 میٹر دور اس انداز کا بنا ہوا ایک اسٹرکچر ہوگا, اس کے اوپر کا حصہ جو گولڈن یا سنہری ہے یہاں پہ گلاس لگا, اور اس کے اندر وہ پتھر, ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان, جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے کعبہ بنایا اور اسی میں کھڑے ہو کے ہم کو حج کی دعوت دی. اس پورے اسٹرکچر کا ملا کے نام ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم اس یہ تھوڑا سا پلر ہے, پلر کے اوپر شیشے کا بنا ہوا یہ اسٹرکچر ہے جو اوپر سے سنہری, اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. یہ دیوار کعبہ سے 26.5 ہاتھ یعنی 13 میٹر دور ہے, اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کا دوسرا کونا آتا ہے. وہ پہلا کونا تھا جس میں حجر اسود, یہ دوسرا کونا ہے, اس کا نام ہے رکن عراقی. پھر خانہ کعبہ کا تیسرا کونا, یہاں سے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, اس کا نام ہے رکن شامی. اس کے ڈائریکشن میں ملک عراق ہے, اس کے ڈائریکشن میں ملک شام. اور جو چوتھا اور آخری کونا جو حجر اسود سے پہلے آئے گا, اس کا نام ہے رکن یمانی. اس کا یہ نام دو وجہ سے رکھا گیا, ایک تو اس لیے بھی کہ اس کی بالکل سیدھ میں ملک یمن, اور اس لیے بھی کہ عربی میں یمن کہتے ہیں برکت کو, وہ بڑا برکت والا پتھر ہے. خانہ خدا کے اندر دو پتھر بہت برکت والے ہیں, ایک حجر اسود جس کو بچہ بچہ جانتا ہے, اور ایک حجر اسود سے پہلے والا رکن یمانی. اچھا اب دو چیزیں اور سمجھ لیجیے, تو خانہ خدا کا جو اسٹرکچر مجھے سمجھانا ہے وہ پورا ہوگا. ایک چیز یہ ہے کہ جو رکن عراقی ہے, یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے بعد جو پہلا کونا, اس کے بعد ایک کھلی جگہ ہے, یہ رکنے یہ مقام ابراہیم بعض مردوں کے لیے ویو میں رکاوٹ بن رہا ہوگا, لیکن ہم آپ کو آگے چل کر بالکل اس کے قریب لائیں گے. دروازے کے بعد جو کونا, اس کے بعد ایک کھلی جگہ, ایک راستہ, اور پھر اس طرح یو شیپ ہے, یو کی شکل, گھوڑے کی جیسے نال ہوتی ہے, یا یو یا نیم دائروی سیمی سرکولر ایک دیوار جو آدمی کے کندھے تک آتی ہے, اس کا نام ہے ہجر اسماعیل. یہ خانہ خدا کے دوسرے کونے سے شروع ہوتی ہے رکنِ عراق اور تیسرے کونے تک جاتی ہے, اور اس کے اور کعبے کے بیچ میں کھلا راستہ, یعنی اگر کوئی آدمی اس کے اندر سے جانا چاہے تو اگر آپ ادھر سے جائیں گے تو بالکل سیدھا سامنے نکل سکتے ہیں. اور اس کی ایک پہچان یہ کہ خانہ خدا کی چھت پر بارش کے درمیان پانی جمع نہ ہو, تو پانی کو باہر پھینکنے کے لیے جو ایک ڈرینیج پائپ یا پرنالا لگایا گیا جو سنہری رنگ کا ہے, جس کا نام ہے میزاب رحمت. عربی میں میزاب کہتے ہیں ہر پرنالے کو, ہر وہ پائپ جو چھت سے بارش کا پانی پھینکے, میزاب رحمت یا سونے کا پرنالا وہ اسی گول دیوار کی طرف ہے. اس گول دیوار کا نام ہے ہجر اسماعیل. یہ گول نہیں, میں اسے گول کہہ رہا ہوں, بار بار نیم دائروی کہنا ذرا مشکل لگ رہا, تو گول دیوار ہجر عربی میں. تو اب گویا دو لفظ آپ کے سامنے ملتے جلتے آ گئے, خانہ خدا کا دروازہ جو اس سے پہلے حجر اسود ہے, اور دروازے کے بعد ہجر اسماعیل. عربی میں حجر کے معنی پتھر, حجر اسود کا ترجمہ ہوا بلیک اسٹون, کالا پتھر, اسود معنی کالا. عربی میں ہجر دونوں لکھے ایک طریقے سے جاتے ہیں, چارٹ میں لکھے ہوئے بھی حجر بھی اور ہجر بھی. طریقہ حج میں ون اور ٹو میں حجر اسود ہے اور چوتھی چیز میں ہجر ہے. دیکھیں لکھا ایک طریقے سے گیا, اسپیلنگ ایک ہے. ہجر کے معنی گود, تو ہجر اسماعیل کا مطلب ہوا اسماعیل کی گود, کیونکہ اس دیوار کے اندر جناب حاجرہ کی قبر ہے جو جناب اسماعیل کی ماں تھی, اور خود جناب اسماعیل کی قبر جن کے لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا, ابراہیم کعبہ بنا کے ملک شام چلے گئے, وہ تو وہاں رہتے تھے جناب سارا کے ساتھ. مکہ تو اسماعیل کو ملا, سردار مکہ تو اسماعیل تھے, وہ اس دیوار میں دفن. اور وقت سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں کہ بے اولاد خواتین کے لیے یہ عمل بتایا جاتا ہے کہ بہترین عمل وہ ہے اسی گول دیوار میں بیٹھ کر جناب حاجرہ کے وسیلے سے اولاد کی دعا کرنا, اور اگر سورہ مومنون کی تلاوت کر کے دعا کریں تو نورن علی نور. فی الحال تو ہم واجبات بتا رہے ہیں, لیکن چونکہ کل کی تقریر میں یہ ہجر اسماعیل اور یہ نہیں ہوگا تو یہ سب آپ ابھی سمجھ لیجیے. اب آئیے مستحبات سے ریلیٹڈ ایک چیز بچی اور واجبات سے ریلیٹڈ ایک چیز. ہم نے کعبے کے چاروں کونوں کے نام سمجھ لیے جبکہ اس کی ضرورت نہیں. حجر اسود کا لوکیشن سمجھا, خانہ کعبہ کا دروازہ, اس کی ضرورت نہیں. مقام ابراہیم سمجھا, اس کی ضرورت. گول دیوار سمجھا, اس کی ضرورت. وہ سونے کا پرنالہ, اس کی ضرورت نہیں. گول دیوار کے اندر ضرورت نہیں. جہاں میں کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب وہ واجب نہیں. تو واجب وہ حضرت اسود, مقام ابراہیم, یہ گول دیوار. اب ایک چوتھی اور آخری واجب چیز اور ایک سنت چیز. دیوار کعبہ کے بالکل پیچھے, یعنی دروازے کعبہ, کعبے کے دروازے کے بالکل پیچھے والی دیوار, یا دوسرے الفاظ میں جو حجر اسود ہے, اس سے پہلے والے کا نام رکن یمانی. ابھی آپ وہاں لے جائے جائیں گے, تو رکن یمانی کے برابر وہ جگہ ہے جہاں 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار شق ہوئی تھی, شہزادی کعبے کے اندر وہاں سے گئی تھی, مولا کی ولادت وہاں ہوئی تھی, 3 دن کے بعد وہیں سے شہزادی باہر نکلی. اب تو درود بھیج دیں. تو آج واجبات کے بیان میں 3-4 مستحب چیزیں بھی آ گئی. کعبے کا دروازہ طواف سے اس کا تعلق نہیں لیکن اس کا ایک بہت اہم عمل, گول دیوار کے اندر وہ طواف سے تعلق نہیں ہے اس کا ایک اہم عمل, سونے کا پرنالا طواف سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک اہم عمل, اور جہاں سے دیوار شق ہوئی. تو یہ بیان اس لیے ابھی کر دیا گیا کہ آپ کے سامنے کعبہ اور اس کے اطراف کی زیارتیں, تو سمجھ لیجیے پھر ان کا بیان بعد میں ہوگا. واجبات سے ریلیٹڈ چیز آخری چیز یہ بچی کہ حجر اسود, مقام ابراہیم, گول دیوار, چوتھی چیز شادروان. جو کعبے کی دیوار ہے وہ جب زمین کی طرف آتی تو بالکل جہاں یہ زمین سے ملتی وہاں پہ چھوٹا سا چبوترا بنا, یعنی کعبے کی دیوار سے باہر وہ اتنا چوڑا ہے کہ ایک آدمی آرام سے اس پہ چل سکتا, وہ صحن سے اونچا دیوار کعبہ سے ملا ہوا, اور یہ 3 طرف ہے. اور آج کل اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ کنڈے لگے ہوتے ہیں کہ کعبے کا جو پردہ ابھی تو ہے حج کے قریب پردہ اٹھا لیں گے, تو کعبے کا پردہ جو ہے اس میں جو رسیاں ہیں وہ اس کنڈے میں باندھی جاتی ہیں, لیکن جہاں پہ وہ کنڈے لگائے گئے ہیں وہ اتنی چوڑی جگہ ہے دیوار کعبہ سے باہر کہ ایک آدمی آرام سے چل سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں شادروان. نہ آپ کو دیوار غلاف کعبہ کے کنڈے لگانا ہے نہ دھاگا لگانا ہے, پھر یہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ واجبات کا مسئلہ ہے. آئیے اب ہم دیکھیں کیا مسئلہ ہے. طواف کے 7 چکر, خانہ خدا کے چاروں طرف دور دور تک, میلوں تک ہوٹلز ہیں, عمارتیں ہیں, ہر طرف کا حاجی جب نکل کے آتا ہے تو کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے. اب طواف میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا کہ اسلام یہ کہے کہ تم جہاں سے آئے طواف شروع کرو, 7واں وہیں پہ مکمل کرو, تو کوئی یہاں سے شروع کرے گا, کوئی وہاں سے, کسی کا ہوٹل ادھر ہے تو وہاں سے, کسی کا ہوٹل پیچھے, تو یہ نہیں چلے گا. اسلام کسی بے ترتیب یا افراتفری کے مذہب کا نام نہیں, ایک سسٹم ہونا چاہیے. وہ سسٹم یہ ہے کہ کعبے کی دیوار کے 4 کونے, تمہارا ہوٹل کہیں پر بھی, ہر ایک کو اپنا طواف اس کونے سے شروع کرنا, یہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے نیت کر لو, جسم و لباس پاک ہونا چاہیے, وضو ہونا چاہیے, جسم چھپاؤ, یہاں پہنچے جو حاجر اسود, یہاں سے اب تمہارا طواف شروع ہوگا. بعض لوگوں کو یہاں پہنچنے کے لیے آدھا چکر ایکسٹرا لگانا پڑتا ہے کیونکہ ان کا ہوٹل تو ادھر آئیں گے, ان کے یہاں تک پہنچے. ہر چکر یہیں سے شروع ہوگا, 7 چکر مسلسل لگاؤ اور یہیں پہ ختم ہو. اب یہاں پہ ایک سوال, اور غالباً موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے طواف میں یہ والا مسئلہ بہت اہم, توجہ توجہ اور توجہ, وہ یہ ہے کہ ہر چکر ٹھیک حجر اسود سے شروع ہونا اور ٹھیک حجر اسود پہ ختم ہونا, یہ جو ایک شرط ہے, چھٹی شرط, کہ نہ ایک قدم زیادہ ہونا چاہیے نہ ایک قدم کم, پورے 7 چکر یہیں سے شروع ہو یہیں پہ ختم ہو. اس زمانے میں تو یہ بہت آسان تھا جب حاجیوں کی تعداد کم تھی, مجمع نہ ہونے کے برابر تھا. آپ دیکھ سکتے تھے کہ کہاں آپ کا جسم حجر اسود کے پیرلل ہوا یا اس کی سیدھ میں ہوا, بہت آسان تھا. آپ نے دیکھا کہ میں بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں, یہاں سے چکر شروع کروں گا, آخری چکر میں بالکل جب یہاں پہنچوں گا تو چکر مکمل, یعنی طواف مکمل. مکمل کا مطلب طواف ہو گیا، اب آپ نکلیے باہر اور جا کے دوسرے واجبات انجام دیں. لیکن آج کل جب کم سے کم رش ہوتا تب بھی اتنا مجمع تو ہوتا کہ آپ کو حجر اسود بھی دور سے نظر آتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، حجر اسود کا یہ سرکل سا نظر آتا. کیسے آپ یقین کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ اب میں بالکل اس کی سیدھ میں ہوں، نظر ہی نہیں آ رہا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں جب مجمع کم ہوگا، اور جب مجمع زیادہ ہوگا اتنی دور آپ طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ سرکل جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آنا بند ہو جائے. پتا کیسے چلے؟ اور اگر پتا نہ چلے اور ایک قدم پہلے سے آپ نے طواف شروع کر دیا تب بھی طواف غلط، آخر میں ایک قدم آگے آپ چلے گئے تب بھی طواف غلط. یہ بہت اہم مسئلہ، غالباً سب سے اہم یہی مسئلہ آج کل کے زمانے میں، یعنی جب مجمع بڑھ گیا. اس کو توجہ سے سنی، اس کے بعد تو سارے مسئلے آسان ہیں. اب میں دو باتیں عرض کر دوں یہ مسئلے کا حل پیش کرنے سے پہلے. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے سعودی حکومت نے جو حجر اسود ہے اس کے نیچے زمین پر ایک پوری لائن لگائی تھی آخر تک، تاکہ جو طواف کرنے والے ادھر سے آ رہے ہیں طواف کے جتنے ہم چکر لگائیں گے ہم ادھر سے آئیں گے تو ان کو حجر اسود نظر نہیں آ رہا، لکیر نظر آ جائے.
وہ کتاب کیا ملا کہ نہیں؟ نہیں ہے نا، ملا ہے تو وہ بھی لے آئیے.
حجر اسود نظر نہیں آ رہا، زمین پہ ایک لکیر لگائی سے کم از کم آدمی زمین پہ لکیر دیکھ لے تو اس کو معلوم کہ حجر اسود آ گئے. اب وہ لکیر ہٹا دی، اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ کے کسی رشتے دار نے چار سال پہلے حج کیا تو آپ کو بتایا ہوگا. ہاں ابھی تک حجر اسود کی بالکل سیدھ میں جہاں سہن ختم ہوتا ہے وہاں دیوار، وہاں پہ گرین رنگ کی ٹیوب لائٹ لگائی ہے، وہ بالکل حجر اسود کی سیدھ کو بتاتی ہے. یہ حجر اسود، وہ گرین لائٹ. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ کہ گرین لائٹ رات کو جلتی، دن کو وہ جلتی ہی نہیں، اور ہم لوگ جو پہنچیں گے مکہ اور عمرہ کریں گے وہ دن کے وقت کریں گے. تو اب بات گھوم کے وہاں آ گئی کہ اب ہم کیسے یہ بتائیں. مسئلے کا حل بہت چھوٹا ہے، لیکن پہلے آپ کے مسئلے کی اہمیت تو پتہ چلے. مسئلے کا حل یہ ہے، اور اس کا وہی حل ہے جس کی وجہ سے افطار کا ٹائم اگر 7:10 پر ہے تو ہمارے ٹائم ٹیبل میں سمجھا چھپا ہوگا 7:15. اگر شرن سحری کا وقت 4:20 ہے تو ٹائم ٹیبل میں چھپا ہوا ہوگا 4:15. اس کا وہی حل ہے جو وضو میں کوہنی سے ہاتھ دھونا، ہم تھوڑا اوپر سے دھوتے ہیں، وہی اس کا بھی حل ہے. اور اس کو کہتے ہیں احتیاط. وہ یہ ہے، اور یہ مسئلہ طواف کے مسئلوں میں 3-4 جگہ آپ کو پیش آئے گا، تو آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں، سمجھیے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ ایگزیکٹ اس جگہ سے یہ کام تمہیں شروع کرنا، آپ احتیاطاً تھوڑا پہلے سے شروع کریں. نہیں، ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا، مگر دل میں یہ خیال رہے کہ اصل واجب ابھی نہیں ہے، یہ تو میں احتیاطاً کر رہا ہوں. مثلاً اسلام نے کہا ٹھیک کوہنی سے ہاتھ دھونا، آپ نے اوپر سے دھونا، نیت یہ کی کہ جب میں کوہنی پہ پہنچوں گا اصل میرا وضو وہاں سے شروع ہو. دوسرے الفاظ ہیں, یا تو آپ اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لے لیں یا آپ کی ذمہ داری اللہ کو دے دیں. اب اس کو ابھی ذرا آرام آرام سے میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ چلے آپ وضو غسل نماز اس کو چھوڑیں, آ جائیے سیدھا سیدھا حجر اسود پر. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو خود اپنے کندھے پہ ذمہ داری لیں کہ چیک کریں کہاں حجر اسود ہے, کب میں اس کے سامنے پہنچا وہاں سے طواف شروع کروں, پھر آپ ذمہ دار. ایک قدم بھی کم ہوا وہ غلط. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یہ اللہ کو دے دیں, اللہ خود ہی بیٹھا حساب کرتا رہے. نہیں اللہ بیٹھتا تو نہیں, اللہ خود ہی وہ حساب کتاب کرتا رہے. وہ کیا وہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود سے کچھ پہلے سے طواف شروع کریں, دو قدم چار قدم چھ قدم آٹھ قدم. وہ تو میں نے بتایا غلط ہو جائے گا. نہیں نہیں سنیے, دل میں خیال کریں کہ یہاں سے جو میں طواف شروع کر رہا ہوں یہ میرا طواف نہیں, یہ احتیاط. چلتے چلتے جب میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے, مجھے خود بھی نہیں پتا چلے لیکن آئے گا تو نا, کبھی چلتے چلتے جب میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے وہاں سے میرا طواف مانا جائے. اب وہ اللہ کے ذمے ہو گئے تو اللہ آپ کو دیکھے گا کہ چلتے چلتے کہاں آپ پہنچے, میں یہاں سے اس کا طواف لکھو. میرے انداز بیان میں کہیں توہین پروردگار نہ آنے پائے, لیکن بات کو سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا. اب آئیے ذرا سا علمی انداز کہ طواف میں احتیاطاً چند قدم پہلے سے طواف شروع کرو, دل میں خیال کرو کہ چلتے چلتے جب میرا جسم حجر اسود کی سیدھ میں آئے گا وہاں سے میرا طواف شروع ہوگا. یعنی یہ جو میں چل رہا ہوں یہ میرا طواف نہیں. اب جب آپ کا جسم آ گیا آپ کو پتا بھی نہیں چلا کب میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے گا, وہ طواف آپ کا اللہ نے خود مان لیا. آخر حجر اسود جب آپ کو اندازہ ہو گیا قریب ہے, پھر بھی آپ احتیاطاً آگے بڑھے, کافی آگے بڑھے, یقین ہو جائے کہ اب تو ہم آگے نکلا ہے. دل میں ہو جب میں حجر اسود کے سامنے پہنچا تھا وہاں میرا طواف ہو گیا تھا, یہ تو میں احتیاطاً چل رہا ہوں. تو اس صورت میں چلتے چلتے آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا, لیکن جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو نا وہاں اللہ نے آپ کے طواف کو روک دیا, یہ چند قدم اس میں کاؤنٹ نہیں ہوئے. اور یہ نیت کیے بغیر اگر آپ چند قدم پہلے سے چلے اور آخر میں چند قدم آگے تک گئے تو اب یہ مانا جائے گا کہ آپ نے سوا سات یا ساڑھے سات طواف کیا, ساڑھے سات چکر لگایا, پورا طواف غلط ہو سکتا ہے. اتنا سا مسئلہ کہ طواف حجر اسود سے کچھ پہلے شروع کریں, دل میں خیال کریں کہ جب چلتے چلتے میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے گا وہاں سے میرا طواف شروع, اور ساتویں چکر میں حجر اسود کے کافی آگے تک آ جائیں, خیال یہ رکھیں کہ جب میں حجر اسود کے سامنے پہنچا تو وہاں میرا طواف پورا ہو گیا تھا. یہ مسئلہ ابھی ایک مرتبہ پھر ایک اگلی شرط میں اس کی ضرورت پڑے گی, اس کو کہتے ہیں احتیاط. ہم لوگ روزہ اسی میں رکھتے ہیں, اگر روزہ شروع ہوتا ہے 4:20 اور آپ نے 4:15 پہ نیت کر لی تو یہ حرام ہو گیا. لیکن اگر احتیاط والی نیت کی کہ میں ابھی سے بند کر دیتا ہوں سحری وغیرہ, نیت کر لیتا ہوں جب اصل ٹائم آئے وہاں سے میرا روزہ مانا جائے, تو یہ جائز. لیکن دو چیزوں کو ملا کے آپ کو مکس اپ نہیں کروں گا, کیونکہ پچھلے سال جب میں نے بتایا تو لوگوں نے طواف تو صحیح کر لی, زندگی بھر کے روزوں کے بارے میں وہ شک میں پڑ گئے. ارے اس میں تو ہم یہ خیال کرتے ہی نہیں تھے, نماز بخشوانے گئے تھے تو الٹے روزے گلے پڑے, واقعی روزے گلے پڑ گئے. اس لیے میں روزے وضو کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ مدرسے کے ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. آپ کا کام یہ کہ پہلی شرط ہی ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو, اس کا مطلب یہ تھا تو یہ نہیں کہ کوئی رکن علاقے سے شروع کرے, کوئی دروازے کے سامنے سے شروع کرے, کوئی پیچھے سے شروع کرے, سات پورے کر دے, نہیں, سات پورے کرنا نہیں, کرتی یہاں سے شروع, پھر آپ پورا ایک چکر لگا کے جب دوبارہ آئیں گے تو ایک چکر مان لیا جائے. ہماری فقہ ہر چکر کے اختتام پر رک کر اگلے چکر کی نیت کرنا ضروری نہیں. جیسے نماز میں ایک نیت پوری چار رکعت کے لیے, یہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت کی الگ اور دوسری کی الگ, طواف میں بھی ایک نیت پورے سات چکروں کے لیے. لیکن بعض اہل سنت یہ سمجھتے ہیں, ان کی فقہ میں تو نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چکر کے بعد دوسرے چکر کی نیت کرنا, تو وہ ہر چکر پہ رکتے ہیں اور دعا وغیرہ پڑھتے ہیں. ہاں ہمارے ہاں بہتر ہے کہ جب چکر آپ کا مکمل ہو, شروع کیا گھوم کے آ گئے, اب رک جائیے, حضرت اسود کو ہاتھ سے بوسا دو, اصل کے ساتھ حضرت اسود کو بوسا دے وہ ممکن نہیں, تو دور سے ہاتھ سے بوسا دیں, اشارہ کیا, اشارہ دیا اور اللہ اکبر کا اور آگے بڑھ گئے. اور ناموہانا یہ مسئلے پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کے آگے جو مجمع ہے وہ سارا مجمع ہر چکر میں حضرت اسود پہ روکے گا, بلکہ حضرت اسود سے کافی پہلے سے لوگ, کیونکہ حضرت اسود نظر تو نہیں آ رہا نا, تیاری شروع کر دیتے تو آپ کے آگے دیوار بن جایا کریں, آپ بھی رک جائیں. یہ نہیں ہے کہ طواف میں آپ کو رک نہیں سکتے, رک جائیں, آپ بھی اسی طرح ہاتھ کا اشارہ کیجئے, بوسا دیجئے اللہ ہو, لیکن یہ مستحب, یعنی اگر یہ نہ کرے کوئی حرج نہیں. تو ایک چکر پھر آپ گھوم کے آئے, دوبارہ دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں چکر آپ کا آخری. جب آپ یہاں پہنچ رہے ہیں دل میں خیال, لیکن خیال, لیکن رکیں گے یہاں پہ نہیں, رکیں گے تھوڑا آگے جا کر, تاکہ ایگزیکٹ سات چکر کا یقین ہو جائے. اچھا یہ خیال ہر وقت دل میں ہونا ضروری نہیں, ایک بار شروع میں آپ نے خیال کر لیا وہ کافی ہے. یہ دو شرطیں پوری ہو گئی, ہر چکر حضرت اسود سے شروع ہو, ہر چکر حضرت اسود پہ ختم ہو. تیسری شرط کیا, چارٹ کو دیکھی. اب یہاں پہ ایک سوال اور آیا اور یہ بہت اہم مسئلہ, آج کل کم پیش آئے گا جیسے جیسے مجمع بڑھے گا زیادہ. اب خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کے دو طریقے, یعنی عقلی طور پہ شرن ہے, ایک تو ہم یوں جائیں سات چکر, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ یوں چلیں سات چکر. دونوں طریقے, کسی چیز کے گرد بھی آپ دو طرح سے گھوم سکتے ہیں, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں مثلا حضرت اسود سے شروع کرنا یوں یوں زیادہ اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ کعبہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے, رائٹ سائڈ پر, اور اسلام میں سیدھا ہاتھ برکت والا. لیکن نہیں, شرط یہ ہے کہ آپ کو کعبہ طواف جو ہے وہ اس طرح کرنا کہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ رہے. اب میں فی الحال نہ کوئی سائنسی بات کر رہا ہوں نہ فلسفے والی, بہرحال زیادہ تر انسانوں کا دل بائیں طرف ہوتا, تو انگریزی کی اصطلاح یہ ہے کہ طواف اینٹی کلاک وائز کیا جاتا ہے, کلاک وائز نہیں. مگر ایک جملہ یہ سن لیجیے, یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں, صحن کعبہ میں جب مجمع کم ہو 10,000 ہو یا مجمع اتنا ہو کہ 10,00,000, سبھی پورے عالم اسلام کا اس پر اتفاق ہے, سب طواف اس طرح کریں. آپ الٹا کرنا بھی چاہیں تو آپ کو کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ تو اتنا اہم نہیں, نہیں بہت اہم ہے, یہ تو بہت اہم مسئلہ. کیسے اہم ہے, ہر چکر حضرت اسود سے شروع ہوگا, پھر گھوم کے جہاں ختم ہوگا رک جائیں یا بغیر رکے دوسرا, پھر رک جائیں یا بغیر, اس طرح سات پورے ہوں, یہ دو شرطیں ہوں. تیسری شرط یہ کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف, اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح آپ کو چلنا, الٹا نہیں چلنا ہے, یہ اتنا اہم نہیں. اہم یہ ہے کہ آپ کو اس طرح چلنا, کعبہ آپ کے بائیں طرف ہے, پورے سات چکر ہوں, طواف کر رہے ہیں پیچھے سے دھکا لگا آپ کیوں مڑ گئے اور آپ تھوڑا آگے بڑھ گئے. اب کعبہ آپ کے بائیں طرف نہیں رہا, کعبہ آپ کے پیٹھ پہ ہو گیا. چاہے آپ صرف ایک قدم اس طرح چلیں چکر نہیں لگائے, مگر وہ جو چکر ہے اس میں ایک قدم تو کٹ گیا نا. یہ طواف آپ کا غلط ہے. تو بائیں طرف کی شرط بہت ہے دھکے. بہت سارے ملکوں نے اب طریقہ اختیار کیا گروپ بنا کے طواف کرنے, دو دو سو کا ایک گروپ آتا. آپ کو تو اندازہ نہیں, دو چار آدمی ہو تو آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا. دو سو کا گروپ آیا دھکا, اب آپ کی پیٹھ ادھر ہو گئی, ایک قدم آپ آگے بڑھ گئے, پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. لیکن وہ جو ایک قدم آپ کا اس طرح ہوا کہ بائیں طرف کعبہ نہ رہا, اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو پورا طواف گیا. یا بھائی چیز, یا دھکا لگا آپ پسینہ کعبے کی طرف ہو, آپ یوں ہو گئے, دو قدم چلے پھر ٹھیک سنبھال لیا اپنے آپ نے آپ کو, لے کے اپنے آپ کو سنبھال لیا, طواف نہیں سمجھا طواف گیا. یہ تو بہت مسئلہ پیش آتا, دھکے لگنے کا مسئلہ, خاص طور پر حجر اسود کے قریب بہت سنا ہوگا آپ. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ دھکے وغیرہ تو نہیں لگے, لیکن آپ دو تین دو ساتھی رشتے دار ساتھ طواف کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, تم باتیں کرتے کرتے آپ یہ مڑ کے اس سے ایک بات کہی اور آپ چلنا, آپ کا جسم کعبے بائیں طرف نہیں گیا, ٹھیک ہو گئی. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر خاتون کو اپنے ساتھ طواف میں مدد دینا, وہ آگے رہے آپ پیچھے رہے, تو ان کا کندھا بھی کعبے کی طرف آپ کرو, دونوں سائڈ میں, کوئی ان سے بات کرنے کے لیے یا کوئی ان کی مدد کے لیے آپ مڑے, چلتے چلتے آپ کا طواف دے. آگے پیچھے میں اگر دونوں ہوں گے کہ ایک فرنٹ میں اور ایک بیک میں, تو باتیں بھی کرنا ہو, کوئی ہیلپ بھی کرنا ہو, تو کندھا ہٹے گا. دو بات, تیسری بات, کعبہ بائیں طرف ہو اس کے اصل جو مسئلے ہیں وہ یہ. تیسری بات جو میں نے کل بتائی, آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور سنتے ہی آئے ہیں کہ کعبے میں رش بہت ہوتا ہے, ایک دم آپ نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار کا ایک حصہ خالی ہو گیا, آپ طواف میں ہیں لیکن آپ نے سوچا یہ تو ایک موقع میرے لیے بن گیا, پتہ نہیں آئندہ موقع ملے کہ نہ ملے, جلدی سے جا کے کعبے کو چھو دوں. اب آپ طواف کر رہے ہیں چکر, ایک دم کعبے آپ گئے, آپ نے دیوار کعبہ کو چوما یا خالی چھوا اور واپس آ گئے. یہ جو گئے تھے آپ ترچھے کراس, تو آپ کا کندھا کعبے کی طرف نہیں رہا, اور چھونے یا چمنے کے بعد جو آئے تھے آپ کراس میں, تو آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف. یہ جو دو قدم تین قدم کراس میں جانا اور کراس میں آنا, اس میں چکر تو آپ کا ہوا, لیکن دو قدم ایسے تھے کہ کعبے کی طرف سینہ تھا, دو قدم ایسے تھے کعبے کی طرف پیٹھ تھی, پورا طواف گیا. اسی لیے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جانے والا کعبے کے قریب جا کے کوئی چیز چھونے یا چومنے سے اپنے آپ کو بچائے, کیونکہ شروع کے دنوں میں آپ جب جا رہے ہیں تو جو موقع آپ کو طواف کے بیچ میں نظر آئے گا کہ دیوار کعبہ خالی, تین چار دن تک آپ کو مسلسل موقع ملے گا. نئے آدمی کو کیا پتا, اس کو سمجھے گا اتفاق سے آج میرے لیے چانس بن گیا. تو یہ غلطی تیسری, ایک ایک دو دو قدم کی بات, اور چوتھی اور آخری غلطیاں تو بہت ہیں لیکن یہ چار بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے کافی. وہ یہ ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں, بڑی آپ احتیاط کر رہے ہیں کوئی دھکا نہ لگے, کسی ساتھی سے کوئی گفتگو میں مڑے نہیں, دیوار کعبہ کی طرف سینہ یا پیٹ نہ ہو اس کو چھونے اور چومنے, مگر پھر بھی آپ کا سینہ یا پیٹ کعبے کی طرف ہو جائے گی. کب؟ صحن کعبہ کنکر پتھر کانچ کی چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے, کسی کے بدن سے خون نکل آ گیا تو خون کے دھبے, کسی بچے یا بوڑھے یا بیمار کا پیشاب خدا ہو گیا پیشاب, یہ ساری نجیس پاک رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ماں صفائی کا عملہ آ کے صفائی کرتا, کلین اچھی چیز, لیکن وہ کس طرح کلین کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رسی کے ذریعے سے, جیسے آپ نے جلوس میں دیکھا آگے رسی کے ذریعے سے پورا ایک علاقہ بند کر دیتے ہیں, اس کی صفائی کرنا ہے, رسی لگی ہے, اب آپ آ رہے ہیں تو آپ کرتے پوری احتیاط کی کہ بایاں کر جا رہے ہیں, سامنے راستہ بند, پورا نہیں بند. انہوں نے کہا کہ اب آپ گھومیے, یوں جائیے جہاں رسی ختم ہے وہاں سے جائیے. وہ بہت لمبی رسی نہیں لے جاتے, تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کے بعد صفائی کرتے ہیں, پھر یہ رسی یہاں سے وہاں جائے گی. تو طواف کا راستہ ہے, مگر آپ جو سیدھا چل رہے تھے آگے راستہ بند, آپ کو مڑنا, اب آپ مڑے, اب اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں, لیکن آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف, تو کعبہ آپ کے بائیں طرف ہے. یہ تین چار بہت زیادہ اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایک قدم بھی اگر ایسا آپ نے طے کیا کہ کعبہ بائیں طرف نہ رہا تو پورا طواف غلط. اب اس کا حل, پہلے مسئلہ حل, اس کے بعد مسئلے بہت آسان ہیں, بہت جلدی فارغ ہو جائیں گے. اب اس کا حل یہ, جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلے دھکا لگ گیا تھا اس لیے آپ ہٹ گئے, پوری کوشش کے باوجود کعبے کو دیکھ کر ایسے آپ جذباتی ہو گئے تھے کہ اس وقت لبک کے آپ کا بوسا دے کے واپس آئے, یا کوئی اور صورت کہ آپ بائیں طرف سے ہٹ گئے تھے. تو اب یہ طریقہ ہے کہ جہاں سے آپ ہٹے تھے واپس وہاں آئیے. ذرا کامن سینس کی بات دیئے کہ یہاں سے آپ ہٹے تھے کتنی دیر تک آپ کراس میں گئے تھے, اب واپس وہاں آئیے جہاں سے ہٹے تھے, اور وہاں سے آ کے اپنا طواف صحیح کر دیا. وہ جو بیچ میں آپ سے گڑبڑ ہوئی تھی وہ معاف, دوبارہ آپ نے جہاں سے آپ کا جسم یا باڈی آپ کی مڑی تھی واپس وہیں آئی. یہ دو چار قدم کی بات ہوتی. سوال کہ کوئی آدمی کیسے یقین سے کہہ دے کہ جہاں سے میں ہٹا تھا میں وہیں آیا, اتنا کوئی پری پلان کر کے تو نہیں ہٹتا. جواب, اب جہاں سے آپ ہٹے آپ کو یاد نہیں دھکا کہاں لگا, آپ احتیاطاً بہت پیچھے چلے جائیں کہ یہ ہوگا یہاں سے تو باہر میں ٹھیک گزرا تھا اور آگے بڑھ, دل میں خیال وہی مسئلہ کہ یہ میں ایسے ہی احتیاطاً چل رہا ہوں, چلتے چلتے جب وہ جگہ آ جائے جہاں سے میرے طواف کے چند قدم غلط ہوئے, اب یہ قدم جو اب میں چل رہا ہوں یہ طواف میں مانے گا, جہاں تک وہ غلطی تھی یہ, اس کے بعد جو میں چل رہا ہوں اس سے پہلے جو چل رہا ہوں وہ ایسے ہی احتیاط ہے. اور یہی مسئلے کا حل ہے کہ اگر آپ بہت ہی عقیدت میں آگے کعبے کی طرف گئے, چونکہ واپس آئے ایک دم مسئلہ یاد آیا, جہاں سے ہٹے تھے وہ یاد نہیں, اور پہلے چلے گئے جہاں تک یقین ہے کہ یہاں تک تو میں ٹھیک آیا ہی آیا, پھر وہاں سے اپنے چکر کو ٹھیک کیجیے اور نیت یہ کر دیجیے جہاں میں آیا وہ نہیں, جہاں سے میری غلطی ہے یہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچوں وہ میرے طواف کا حصہ مانا جائے. اب یہاں پر صفائی کرنے والے اس وقت آپ جو کراس ہوں گے, اچھا اب ایک بات اور بتا دوں, جب آپ طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود کے قریب آپ کے آگے ایک دیوار کھڑی ہوگی, باقی دنیا کے حاجی جو سب وہاں رکتے ہیں بلکہ حجر اسود کی طرف مڑتے ہیں, سینہ کرتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر سیدھے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اب یہ کہ بعض لوگ فٹافٹ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی بڑی تاکید ہے کہ رکو نہیں, یعنی دوسروں کو تکلیف, بات بہت دیر لگاتے ہیں. جیسے آپ کراچی کی مسجدوں میں نماز جماعت میں جائیے امام نے اللہ اکبر کہا, جن کو مسئلے والے ہیں فٹافٹ سب اللہ اکبر کہتے ہیں, بعض لوگ اللہ اکبر کہنے میں بہت دیر لگاتے ہیں, امام کی آدھی قرآن ختم ہو جاتی ہے, اس کے برابر والا بے چین ہے کہ یہ اللہ اکبر کہے تو میں اللہ اکبر کہوں. تو بعض لوگ اسی طرح طواف کے لیے ایک دیوار بنے, اب آپ ان کے پیچھے, آپ کو بے شک جلدی نہیں لیکن جھنجلا رہے ہیں میں ایسے کیوں کھڑا ہوں, بول کے ان کو بائی پاس کرتے ہیں. او ہو یہ تو آپ نے گڑبڑ کر دی, جیسے ہی آپ ان کو بائی پاس کرنے کے لیے کہ ان کو ان سے آگے نکل جائیں, مڑ کے آپ گئے وہی دو قدم پیٹ ہو گئی آپ کی. تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کو تھوڑا واپس آنا, لیکن اب سنیے یہ تو ہو گیا غلطی ہو جائے تو کیا کریں گے, کہ اتنا پیچھے آئیں گے کہ یقین ہو جائے کہ یہاں تک تو میں ٹھیک آیا, پھر چلے اور دل میں وہی خیال کہ چلتے خدا بندہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچوں جہاں سے غلطی ہوئی تھی یہ میرے قدم اس وقت اس طواف میں مان لیے جائیں, اس کے کوئی خاص الفاظ